الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، اس مجلس کی جو غرض و غایت ہے وہ ابھی آپ کے سامنے مفتی محمود صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ پیش کر دی. ویسے دو روز پہلے جب انہی مفتی محمود صاحب کے کہنے سے مفتی عمران صاحب نے چند سوالات اور اشکالات کا ایک پرچہ میرے حوالے کیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ میڈیا کے اندر اسلام کے قوانین سے متعلق، خاص طور پر قانون طلاق سے متعلق جو مضامین غیر مسلم مضمون نگار رائٹرز لکھ رہے ہیں ان کی وجہ سے، اور وہ خود بھی کچھ اشکالات اندر پیش کرتے ہیں، اور اس کو پڑھ کر مسلمانوں کا وہ طبقہ جو ان کے ان مضامین سے متاثر ہے اور بے دینی کا شکار ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن دیندار طبقہ بھی اس کو پڑھ کر متاثر ہو کر کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہے. مجھ سے یہ کہا گیا کہ ان سوالات کے حل کے سلسلے میں تیری طرف سے کچھ تعاون کیا جائے. میں نے اس وقت ابھی مفتی محمود صاحب سے عرض کیا تھا، اس وقت میرے حافظے کا حال تو یہ ہے کہ جن مسائل پر میں خود لکھ چکا ہوں، میرے فتاوی میں وہ شائع ہو چکے ہیں، ان کا ایک لفظ بھی مجھے یاد نہیں، بلکہ یہ بھی یاد نہیں کہ اس مسئلے پر میں نے کچھ لکھا بھی ہے. ایسی حالت میں میں کیا آپ حضرات کا تعاون کر سکتا ہوں؟ لیکن ان لوگوں نے میرے اس عذر کو قبول نہیں کیا. بہرحال عشاء کی نماز پڑھ کر غالباً یا مغرب پڑھ کر نکل رہا تھا، اور مفتی عمران صاحب نے یہ پرچہ میرے حوالے کیا تھا. میرا مزاج اور میری طبعی ساخت ایسی ہے کہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے تو جب تک کہ اس کا کوئی حل سامنے نہ آئے وہاں تک مجھے چین نہیں پڑتا، نیند بھی نہیں آتی. جب اس میں لگ جاتا ہوں اپنی جو ہے استطاعت کے مطابق، چنانچہ یہ سوالات گھر جا کر جب پڑھے تو اب خیال آیا کہ ان کا حل کیسے کیا جائے. تو ویسے میرے ذہن میں کچھ آیتیں تھیں کہ ان کو معارف القرآن میں دیکھ لوں، الرجال قوامون علی النساء اور دوسری آیتیں، لیکن میں نے سوچا کہ ان کو دیکھنے سے پہلے ذرا کچھ رابطہ قائم کر لوں. چنانچہ فون کے ذریعے سے پہلا رابطہ تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب سے قائم کیا، لیکن ان سے کوئی بات نہیں ہوئی. گھنٹی بجی بھی لیکن وہ کہیں مشغول ہوں گے، انہوں نے فون نہیں اٹھایا. پھر اس کے بعد میں نے مفتی ابو القاسم صاحب سے رابطہ قائم کیا تو وہاں بھی یہی ہوا. پھر مولانا مفتی سلمان صاحب شاہی مراد آباد سے رابطہ قائم کیا تو وہاں بھی یہی ہوا. پھر مولانا عتیق احمد صاحب بستوی سے رابطہ قائم کیا تو ایک دو مرتبہ کی کوشش کے بعد انہوں نے فون اٹھایا. میں نے ان کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اس سلسلے میں اگر آپ کے علم میں کچھ مضمون مضامین ہو، کوئی تصنیف ہو اردو میں عربی میں، تو ذرا رہنمائی کریں. انہوں نے کہا کہ میرا اپنا ایک مضمون ہے، میں نے چند سال پہلے اس موضوع پر کہ مرد کو طلاق کا اختیار کیوں لکھا ہے، میں نے کہا وہ کہاں ہے. کہا کہ وہ بحث و نظر میں شائع ہوا تھا. میں نے کہا کم سے کم بحث و نظر کے ان شماروں کا مجھے یہ بتلا دیا جائے. کہا پھر کہا وہ ایک کتابچے کی شکل میں بھی شائع ہو گیا، کہ میں پھر آپ کو بتلاتا ہوں اور آپ سے میں اب وہ فون آتے ہیں. میرا بھی کام ایسا ہے کہ کسی دوسری چیز میں مشغول میں فون رکھ دیتا ہوں، کام میں ہوتا ہوں، فون کیسا بھی آئے اس کو اٹھاتا ہے. میں ہم لوگ آئے ہوں بات کر رہا ہوں تو ابھی فون نہیں اٹھاؤں گا، وہ بیچ میں گڑبڑ ہوتی ہے. میں نے اسی وقت ان کو فون پر کہہ دیا کہ میں مفتی طاہر صاحب کو اس سلسلے میں کہہ دیتا ہوں، وہ آپ سے رابطہ قائم کرتے ہیں، آپ جو کچھ بھی کہنا ہو ان سے کہیں، کچھ بھیجنا ہو تو انہیں پر بھیجیں. یہ کہہ کے میں مفتی طاہر کو میں نے کہہ دیا. وہ کہا میرے پاس نمبر نہیں، میں نے کہا پہلے نمبر دیا تھا ایک مرتبہ ان کا، کہا وہ رہا نہیں، میں کہا وہ نمبر بھی ان کو دے دیا. اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا میرا رابطہ ہو گیا ان سے، اور انہوں نے مجھے کہا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تو ان کا میسج آیا کہ انہوں نے وہ رسالہ بھی بھیج دیا ای میل کے ذریعے سے، اور صبح اس کی نقل بھی میرے پاس پہنچ گئی الحمدللہ خیر. اور اس کے بعد دوسرے دن مولانا سلمان صاحب کا شاہی مراد آباد سے فون آیا، انہوں نے دیکھی ہوگی مس کال، تو कहा, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मेरे पास तो कोई ऐसा मजमून नहीं है। तो उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा कि एक मरतबा केराला के किसी जज ने इसी तलाक वाले मसले पर कुछ एतराज़ात किए थे, अपने फैसले में मैंने उसका जवाब दिया था एक मजमून में, तो वो मिल जाता है तो मैं आप पर व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ। ठीक है, उनका भी उम्र वो आया है तलाक के मसले में, लेकिन उसको अभी मेरे को देखने की नौबत नहीं आई, क्योंकि ये सब मैंने जब देख लिया माना आतिक साहब का मजमून, तो मैंने महसूस किया कि जो बहुत सारे सवाल किए गए हैं उसका जवाब उसमें मौजूद है, और फौरी तौर पर मैंने मुफ्ती इमरान पर भी वो भेज दिया था कि अभी आपके सवाल में से ज़्यादातर का जवाब तो इसमें मौजूद है। उसके बावजूद चूँकि इन्होंने कहा था कि हम असातिज़ा को अतराफ़ व जवानिब में इस सिलसिले में जो है तकरीर करने के लिए भेजना चाहते हैं, तो तू ज़रा थोड़ी देर उनके पास आ जा और इस सिलसिले में दो चार बातें कर ले। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अभी मगरिब से पहले असर के बाद इन्होंने मुझे बताया असर के वक्त और दूसरी जगहों से भी जो है अहले इल्म उनको पता चला तो वो आ रहे हैं। मैं सोचने लगा ऐसा तो कौन सा अहम मजमून में बयान करूँगा जिसके लिए ये हजरात यहाँ आने की जहमत बर्दाश्त करते हैं। वाकया ये बिला तसन्नू की, जो कोई खाली बनावट के तौर पर नहीं, जब इस तरह की कोई चीज़ सुनता हूँ तो दिल ही दिल में मुझे ख्याल आता है कि क्या ये लोग काय को इतना ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और आ रहे हैं इसको। ये तो ऐसी चीज़ है माशाल्लाह, सब अहले इल्म अपने तौर पर भी इसको हल कर सकते हैं। कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि कोई मैं ही इसको हल करूँगा। मैं सोचा मुझे तो और ज़्यादा इसकी वजह से फिक्र मिला हुआ कभी सब हमारे यहाँ के अगर मदरसिन होते एक मुजाकरे की शक्ल हो जाती। तो बहरहाल ये सुनकर मुझे फिक्र भी लाइक हुआ और दिल ही दिल में मैं अल्लाह ताला की तरफ रुजू हुआ कि अब तो अल्लाह ताला ही कुछ कहलवा दें मुफीद और कारामंद बातें। आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरी ज़बान से कुछ मुफीद और कारामंद बातें कहलवा दें जिससे हमारे लिए आइंदा उस सहूलत पैदा हो जाए। ये तो गोया इस मजलिस का पस मंज़र है, और जैसा कि मैंने कहा कि मेरा हाफ़ज़ा भी उसका भी हाल ऐसा हो गया कि याद नहीं रहता। पहले एक ज़माना था कि एक चीज़ देख ली तो वो भूलता नहीं था। खैर, तो बहरहाल अब इस मौजू पर कैसे गुफ्तगू करनी, मेरे पास वो सवालनामा भी मौजूद है अभी, वो रिसाले के अंदर रखा है मैंने, जो मुफ्ती इमरान साहब ने मुझे दिया था। तो पहली बात तो ये है, ये तो एक आम अंदाज में है कि इस तरह शकूक व शुबहात पैदा करने वाली जो तहरीरें हैं उन तहरीरों के सिलसिले में हमारा रवैया क्या होना चाहिए और इस सिलसिले में इस्लामी तालीबान हमें क्या कहती हैं। तो हमारा रवैया इन ऐसी तहरीरों के सिलसिले में ये हो कि हम उसकी तरफ तवज्जो न करें, उनको न पढ़ें। चुनांचे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और असलाफ का तर्ज और अंदाज इसी चीज़ की हमें तालीम देता है। मिश्कात में आपने रिवायत पढ़ी होगी, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात के कुछ औराक लेकर के हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल ये तौरात के औराक है, यूँ कहकर पढ़ना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त मिले बग़ैर, यानी हुजूर ने उस पर हामी भरी होती तो बात थी, बस यूँ अर्ज़ किया और आगे उन्होंने खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो तो पढ़ने में मशगूल थे, लेकिन इधर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का रंग बदल रहा था और आप पर गुस्से के आसार नुमाया हो रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ने में मशगूल होने की वजह से उनको तो पता चला नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की क्या कैफियत है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस मंजर को देख रहे थे انہوں نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ثقلت امک یا عمر یا ابن الخطاب، اما ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تمہاری ماں تمہیں روئے، یعنی تمہاری موت آوے تم دیکھتے نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کا کیا حال ہے؟ جب حضرت ابو بکر نے یہ کہا تو حضرت عمر نے منہ اٹھا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر فوراً بار بار کہنے لگے، اعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ، اعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ جب بار بار ان کلمات کو انہوں نے دہرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس میں میرے سامنے آ کر اس کو پڑھتے ہو؟ آپ نے جو جملہ آخر میں اس میں لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر حضرت موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کیے بغیر چارہ کار نہ تھا۔ چل جائیں کہ اب یہ ان کی کتابیں بھی تو اب وہ جو کتاب بھلے آسمانی کتاب ہیں لیکن اب وہ اپنی اصلی حالت پر تو باقی نہیں رہی، اس میں بہت کچھ تبدیلیاں ہو چکی، تحریف ہو چکی، اور پھر اگر تحریف نہ بھی ہوئی ہوتی تو اسلام نے آ کر کے اس کو تو منسوخ کر دیا۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس سلسلے میں، اس سے معلوم ہوا کہ ایسی چیزوں کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے، سننا بھی نہیں چاہیے۔ ایک اور واقعہ اسلاف کا، حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق الاعتصام، شاطبی علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاعتصام اس کے اندر موجود ہے، اور اسی کے حوالے سے حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ السنہ کے مقدمے میں جہاں افتراق امت والی جو حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقوں پر تقسیم ہوگی، اس پر جہاں انہوں نے تفصیلی کلام کیا ہے، اس کے ضمن میں انہوں نے واقعہ اسی یہی اعتصام کے حوالے سے ذکر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک آدمی آیا جس کا تعلق گمراہ فرقے سے تھا، گمراہ عقیدے رکھنے والا آدمی آیا، اور آ کر کے وہ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے، حضرت میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، آپ سن لیں، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی میں اپنی زبان سے بولوں گا نہیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو جا یہاں سے، تو یہاں سے نکل جا، تو یہاں مت ٹھہر۔ اب وہ اصرار کر رہا ہے تو حضرت محمد ابن سیرین نے دیکھا کہ وہ جاتا نہیں، پر یہ تو نہیں جاتا، لاؤ میرا کرتا لاؤ، میں ہی نکل جاؤں۔ تو دوسرے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس آئے ہوئے سے کہا، بھائی تو ان کو اپنے گھر سے نکلنے پر کاہے کو مجبور کرتا ہے، جا بھائی یہاں سے۔ تو بیٹھے ہوئے انہوں نے اس کو وہاں سے بہرحال سمجھا بجھا کر کے نکالا۔ تو اس کے جانے کے بعد حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ اس نے آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ میں آپ کو قرآن پاک کی صرف ایک آیت سنانا چاہتا ہوں، ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہوں گا، اس کے باوجود آپ نے اس کو منع کر دیا، بلکہ آپ وہ نہیں جا رہا تھا تو آپ نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں اگر یہ نہیں جاتا ہے، آخر یہ سب کیوں؟ اس کے جواب میں حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، ایک گمراہ آدمی کی زبان سے قرآن پاک کی کسی آیت کو سن کر ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں اس آیت کے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں جو دور نہ ہوں، اگرچہ وہ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو قرآن کی آیت پڑھنے کی اجازت دی۔ گویا ان کے صحبت اور ان کے اس کا ہی اثر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کی تعلیم اور ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی بیان کر دوں. حضرت فرماتے ہیں ہمارے حضرت مفتی صاحب نے موجودیت کی تردید کی ہے اور بڑی زوردار تردید کی. جب سرائے میر جو مدرسہ ہے سرائے میر کے اندر وہاں وہ جو ہے علی مدرسۃ الاصلاح تو وہاں سرائے میر کا مدرسہ دوسرا سرائے میر کا مدرسہ جہاں مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ بیت العلوم نہیں بیت العلوم گورینی تو الگ ہے مولانا عبد الغنی صاحب وہ تو الگ دوسری جگہ ہے یہ غالباً بیت العلوم ہی نام ہے یا پتہ نہیں جو بھی ہو. بہرحال حالانکہ میں گیا ہوں وہاں اس مدرسے کے جلسے میں حضرت کے ساتھ تو وہاں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب تھے اور اس زمانے میں حضرت مفتی صاحب وہاں کانپور میں تھے اور اسی زمانے میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب چونکہ یہ اعظم گڑھ کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں موجودیت کا بڑا زور تھا ساری قوت وہیں تھی ان کی اور ان کے جتنے اکثر مصنفین ہیں اور یہ ارباب قلم ہیں وہ بھی وہیں کے ہیں سب. تو اس زمانے میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپور رحمۃ اللہ نے باقاعدہ ایک جلسہ رکھا تھا اور اس میں حضرت مفتی محمود صاحب کو دعوت دی تھی. حضرت فرماتے ہیں میں دو بکسے دو پیٹیاں جو ہے مولودی صاحب کی تصنیفات کی لے کر کے گیا تھا اسٹیج کے اوپر باقاعدہ ان کتابوں کو نکال کے رکھا اور عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک جو بات کہتا ان کی کتاب کھول کر کتاب اندر سے پڑھ کر کے بتلاتا تھا. اس طرح تردید کی خیر تو بہرحال وہ تو کوئی وہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب حضرت مفتی صاحب خود مجھے فرمایا کہ اس حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب بھی میں جاتا تھا تو ہاتھ یوں گیا آ گیا میرا مفتی آیا میرا مفتی آیا یوں فرماتے تھے. خیر تو بہرحال میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا مفتی جی آپ نے مودودی صاحب کی کتابیں نہیں پڑھی. حضرت میں نے تو نہیں پڑھی. کہا کیوں؟ حضرت بڑے بڑے لوگ جو ہے اس کو پڑھ کر کے جو ہے ان کے دام میں آ گئے. اس زمانے میں حضرت مولانا علی میاں صاحب حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمہ اور بھی بہت سے حضرات جو ہے ان کے باقاعدہ ان کے وہاں گئے ان کے حلقے میں داخل ہوئے تھے. کا اشارہ حضرت مفتی صاحب کا انہیں کی طرف تھا. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں میں پڑھ لوں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے دام میں آ جاؤں. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی صاحب سے کہا کہ نہیں آپ کو تو ان کا جواب دینا ہے آپ پڑھیے. حضرت فرماتے حضرت مفتی صاحب کہ میں نے کہا اگر آپ حکم دیں تو پڑھو. کہاں میں کہتا ہوں پڑھو کچھ نہیں ہوگا. چنانچہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ کہنے حضرت مفتی صاحب فرماتے حضرت کے یہ کہنے کے بعد میں نے ان کی تالیفات کا مطالعہ کیا. بہرحال یہ اور اسی سلسلے میں حضرت مجھے قصہ سناتے تھے کہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری بڑے حضرت رائے پوری ان کے پہلے شیخ تھے جو ہے عبد الرحیم نام تھا ان کا بھی وہ جو تھے امی تھے ان پڑھ تھے. ان کا حال بھی بتلایا کہ وہ صاحب کشف تھے روزانہ رات کو اپنے تمام مریدوں کا جائزہ لیتے تھے کشف کے اندر کسی نے کچھ گڑبڑ وڑبڑ کی تو دوسرے دن کاٹ لی پیارے پیارے ایسا نہیں کرتے اس طرح. خیر تو وہ جو ہے وہ امید ہے ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئے تو ان کا علاج کرنے کے لیے وہ حکیم نور الدین بھیروی جو یہ غلام احمد قادیانی کا خلیفہ اول ہے وہ اس زمانے میں کشمیر کے راجا کا معالج تھا وہ وہاں سے آیا مستقل ان کے حضرت کے علاج کے لیے. میاں عبد الرحیم صاحب جو تھے سہارنپوری ان پڑھ تھے امی تھے برگے کے سائے میں کشپ تھے تو انہوں نے جب اس نے جب علاج کیا تو حضرت نے پوچھا بھائی حکیم صاحب آپ نے ہماری خیر خواہی کی ہم بھی آپ کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں. کہا تمہارے یہاں کوئی جگہ ہے گرداسپور تو کہاں ہے کہ وہاں کوئی بستی کا نام ہے قادیان؟ کہاں ہے؟ کہ وہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا نہیں. دیکھو وہاں ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور روح وفود میں اس کا پہلا خلیفہ تمہیں لکھا گیا ہے. تمہارے اندر جو ہے یہ مناظرہ اور جو ہے دلائل حجت کرنے کی عادت ہے بحث کرنے کی, اسی کے اندر تم اس کے پاس جاؤ گے اور اس کا شکار ہو جاؤ گے. ہم نے تو بتا دیا, باقی ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, وہ جب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے بعد یہ وہاں گئے ان کے اس کے ساتھ بحث کرنے کے لیے, اس کے دام میں آ گئے اور پھر یہیں قادیانی مل گئے. بہرحال پہلی بات تو میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ایسی تحریر ہمارے اہل علم بھی بہت سے جو علمی پختگی نہ ہونے کی وجہ سے ایسی تحریرات پڑھ کر کے ایسوں کے دام میں اور ان خیالات اور نظریات کے حامل ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے. اس لیے جو ہے اس سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال جب پانی سر سے گزر جائے اور لوگ عوام ہیں وہ ہماری, ہمیں تو اپنے بیانات کے اندر جو ہے دلائل کے ساتھ ویسے نہیں مجمل نہیں مجمل پیش کرتے ہیں تو عوام کو غلط فہمی ہوتی ہے. عوام کہتے ہیں یہ مولوی صاحب جو ہے نا ان کے پاس جواب نہیں ہے, جواب نہیں ہے اس لیے مولوی صاحب ہم کو منع کرتے ہیں کہ اس کو مت پڑھو. نہیں بھائی جواب ہے, لیکن وہ جواب ہم دیں اس سے پہلے تو تم گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے. اور ایک آدمی ایک مرتبہ جب گمراہ ہو جاتا ہے نا تو صحیح جوابات بھی اس کی سمجھ میں آتے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جوابات سماعت دیا جاتے ہیں. خیر دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ نقطہ بھی موقع بموقع ہر وقت تو نہیں, موقع دیکھ کر کے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایسی تحریریں نہ پڑھی جائے. آج کل عوام کا مزاج ایسا ہی ہو گیا, جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ اخبارات سب چاٹ لیں گے, گجرات مترا آئے گا, سندیش آئے گا, گجرات سماچار آئے گا, وہ از اول تاخیر اے ٹو زیڈ وہ پورا اندر صاف جتنا غیر مسلموں کا ہوگا وہ. اور ہم کتابیں چھاپ کر مفت میں دیتے ہیں, دینی ادارے مفت میں کتابیں ان کے زبردستی ان کے ہاتھ میں تھماتے ہیں, وہ جب جلسوں میں آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں دے. بات تو لینا نہیں چاہتے لیکن شرم کے مارے مجمع ہوتا ہے, جب نہیں دیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے نہ کہوں گا تو لوگ کہیں گے یہ عجیب آدمی ہے, دین کی ایک چیز مفت میں مل رہی ہے تو ابھی لینے کے لیے لے لیتا ہے شرما حضوری کے اندر, لیکن پھر گھر جا کے ڈال دیا. کیا اس کا نام بھی پڑھنے کی زحمت دوبارہ نہیں, یہ مزاج بناؤ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بیانات میں یہ بھی مسلمانوں کو ترغیب دیں کہ بھائی دینی معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. اس لیے آپ اپنا مزاج ایسا بنائیں کہ یہ دینی معلومات گجراتی زبان میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, مختلف ادارے مختلف چیزیں گجراتی زبان کے اندر بھی ماشاءاللہ بہت سب شائع کرتے ہیں. یہ عورت کے موضوع کے اوپر بھی بہت زیادہ گجراتی میں شائع ہو چکی ہیں, لیکن پڑھے تو نا لوگ. تو بہرحال لوگوں کو اس کی طرف بھی متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلی چیز تو میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہی تھی. دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی جو سوالات اور اشکالات ہوتے ہیں تو یعنی یہ لوگ جو کرتے ہیں ان کی نیت تو اچھی نہیں, یہ تو دراصل ہمارے دین پر ان کو حسد ہے. جیسے یہودیوں کے متعلق تو احادیث میں آتا ہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکام شریعہ کے متعلق فرمایا, صحابہ سے فرمایا تمہاری اس حکم کو پر یہودیوں کو حسد ہے, یہودیوں کو حسد ہے ہر چیز. تو یہ جتنے بھی دوسرے دین ادیان والے وہ اعتراض کرتے ہیں وہ اکثر تو حسد کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طلاق والا مسئلہ ایسا ہے کہ کسی دین میں بھی طلاق نہیں ہے, عیسائیوں کے یہاں نہیں اور ہندوؤں کے یہاں نہیں. ان ہندوؤں کے یہاں تو نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جو موت سے بھی ختم نہیں ہوتا, موت سے بھی ختم نہیں ہوتا, مر جائے تو بھی. اسی لیے ان کے یہاں شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو بیوی جو ہے, اس پہلے زمانے میں تو शौहर के लिए जो चिता यानी जो आग जलाई जाती थी और जिसमें उसको जलाया जाता था उसी में वो भी जल के मर जाती थी, जिसको सती होना कहते हैं। ये सती होने का रिवाज जो हिंदुओं का था एक मजहबी समझा जाता था, वो तो अंग्रेज ने अपने दौरे हुकूमत में जो है हुकूमत के कानून और ज़ोर से उसको ख़त्म किया। हिंदू जो है वो दानिश्वरों ने भी उनका साथ दिया इस मसले में। तो बहरहाल ये अब भले वो मर जाने वाली रस्म तो ख़त्म हो गई जल जाने वाली, लेकिन दूसरी बात अभी भी क्या कि वो औरत किसी से निकाह बाद मरतबा तो बचपन में निकाह नाबालिग का निकाह हुआ नाबालिग का, और वो नाबालिग शौहर इंतकाल कर गया, ये लड़की अभी तो बालिग नहीं हुई और अब नहीं कर सकती निकाह, ये बेवा हो गई, पूरी जिंदगी उसको यूं ही गुजारनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि निकाह ख़त्म नहीं हुआ, वो मर गया उसके बावजूद निकाह बाकी उनके लिए। तो इनके मजहब में तो तलाक नहीं थी, चुनांचे इसी तरह ईसाइयों के यहाँ भी तलाक नहीं थी। तो तलाक न होने की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। तो इन लोगों ने जो है अब इस्लाम के अंदर जब तलाक आई तो इस्लाम की इस खूबी को वो देख नहीं सकेगा, इसलिए तलाक के ऊपर मुख्तलिफ। हालांकि नफ्से तलाक की जो तफसीलात है इस्लाम में, ऐसा नहीं कि उनके पढ़े लिखे लोग जो सब मुताला करते हैं वो नहीं जानते, वो जानते हैं, लेकिन कसदन हसद की वजह से वो उसके ऊपर इश्कालात करते हैं और ऐसे ऐसे सवालात। और ख़ास करके जो है वो हमने उसको जो गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया तलाक को, तो हमारे इस तरीके गलत तरीक़े ने हमारे दीन के मुतालिक जो बदगुमानियाँ और गलत फहमियाँ गैरों के अंदर पैदा की है वो इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह की पनाह, वह उसका सबब दीन नहीं बल्कि हमारा गलत तर्ज अमल हो। एक तो उनकी दुश्मनी और साथ में फिर हमारा गलत तर्ज अमल। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, कुछ लोग भी दीवाना बना लेते हैं। तो ऐसा हाल है ये, कुछ तो उनकी दुश्मनावट और साथ में हमारा तर्ज अमल, दोनों मिल करके जो है वो करेला और नीम चढ़ा जैसा मसला हो जाता है। और असल इस्लाम उसी की है। ये लोग आज भी अभी जैसा कि आपने सुना वो क्या है, मुसलमान औरतों की हमदर्दी के नाम से, ये कोई हमदर्दी नहीं है। अगर हमदर्दी है तो अपनी हिंदुओं की हमदर्दी, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के अंदर मजालिम नहीं है, हिंदुओं के अंदर आज भी मजालिम का वो सिलसिला है कि उनके जो बाज समझदार इस्लाह माशरा के ख्वाहिशमंद यानी हिंदू माशरे के अंदर जो इस्लाहात पैदा करना चाहते हैं उनके मजामीन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी औरतें आज भी मजालिम की चक्की में पिस रही हैं। उनको अपनी औरतों की तकलीफ दूर करने की फिक्र नहीं, उनको हमारी औरतों की साथ हमदर्दी आ गई। तो कोई हमदर्दी नहीं है, वो तो दरअसल इस्लाम को जो है ना ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए ये भले उन्वान जो भी हो तो ये हकीकत तो ये है कि उनको इस्लाम के कानून तलाक के ऊपर ही बड़ी बड़ा असर है। अब ये अभी जैसा कि कहा गया कि भाई ये तलाक का इख्तियार शौहर को क्यों, पहले तो ये मुसावात मुसावात मुसावात, अरे ये मुसावात के जो अलमबरदार हैं आज भी मुसावात का नाम लेकर आगे बढ़ने वाले, उन्होंने कौन से इख्तियार दे दिए औरतों को, कौन से इख्तियार दे दिए, कुछ भी। अभी मुफ्ती साहब ने मुझे कहा था कि भाई वो गुजरात मित्र के अंदर जो इदारिया फलारोज आया आपने पढ़ा, मैंने कहा नहीं पढ़ा, मैंने जाके घर जाके वो कल का निकलवाया, लेकिन फिर भी इन्होंने उसकी फ़ोटो कॉपी भेजी। तो उसमें वो इदारिया एक सवाल करता है कि मर्दों ने तलाकें दी, कितनी औरतों ने तलाकें दी, तो क्या आपने क्या हिंदुओं के यहाँ भी औरतों को तलाक देने का इख्तियार है क्या, सवाल ये है। आप ये सवाल करते हैं तो क्या इसका मतलब है कि आपके यहाँ इख्तियार है, कुछ भी। ये मर्द को इख्तियार क्यों दिया, एक सवाल पैदा करते हैं उसके ऊपर, ये इसको काबिल एतराज़ समझा। तो अब ये जो मैंने किताब अभी मुफ्ती मौलाना अतीक़ अहमद साहब की है ना, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा اس سوال کا تجزیہ بھی کیا ہے اور کہ بھئی یہ طلاق کا اختیار کس کو ملنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھئی عقلی طور کے اوپر یہ کہ بھئی دونوں کی رضامندی سے ہو طلاق, پہلی شکل یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ وہ یہ کورٹ کو یعنی جس میں کچہری میں آ کر کے عدالت کو اس کا اختیار دیا جائے, مردوں اور عورتوں کو نہ دیا جائے. تیسرا یہ کہ مردوں کو دیا جائے اور چوتھا یہ ہے کہ عورت کو دیا جائے. چاروں شکوں کو انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ, یہ کتاب بھی آپ ابھی آپ کے جو سمجھدار لکھے اس کا آپ اس کی کاپی کرا لیجئے, اور اس کے لیے میں نے اس کا گجراتی ترجمہ کرنے کے لیے بھی کہہ دیا ہے, چھپوانے کا بھی ہو جائے گا کرا دیا, انگریزی ترجمے کے لیے بھی کہہ دیا ہے, انشاءاللہ وہ بھی آئے گا تو اس کو بھی چھپوا لیں گے. لیکن بہرحال یہ جو ہے یہ طلاق کا اختیار مردوں کو کیوں, سوال یہ ہے کہ اچھا عورت کو آپ جو ہے مساوات کے نام سے کہ جو حقوق مردوں کو ہیں وہی عورتوں کو ہیں, دیکھو آپ اپنے تو حقوق کیا دیتے ہیں, وہی مساوات کے نام سے عورتوں کو کیا حق دیا کہ مرد گھر سے باہر نکلتا ہے, وہ نوکری کرتا ہے, وہ آفس کے اندر بیٹھتا ہے, عورتوں کو بھی اس کی اجازت ملنی چاہیے. اچھا عورتوں کو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں, یہ تو جو مردوں کو اختیار دیا وہ بات تو اس میں کتاب میں پڑھ لینا, میں نے آپ کے ایک دوسری چیز میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت یہ دونوں کو پیدا کیا صنفی اعتبار سے, دونوں کے یہ الگ الگ ہیں, جوڑا زوج زوجین, ہر چیز جو بھی جوڑا ہوتا ہے نا, جوڑا کا مطلب ہی کیا, جوڑا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک چیز سے مقصد حاصل نہیں ہوگا. جیسے کپڑے کا جوڑا ہم بولتے ہیں کہ جوڑا, جوڑے میں کیا ہوتا ہے پائجامہ اور کرتا, تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کے ستر چھپانے کا جو مقصد ہے اکیلے پائجامے سے بھی کما حق کا وہ حاصل نہیں ہوگا اور اکیلے کرتے سے بھی نہیں, دونوں ہوں گے تو ہی حاصل ہوگا. یا جوتا ہے, جوتا گجراتی میں جوڑا بھی کہتے ہیں اس کو, کہتے ہیں جوڑا دوسرے معنی میں لیتا ہوں. تو یہ جوڑا جو ہے اب کیا ہے, ایک جوتے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ ہر وہ چیز جس میں دونوں سے جو مقصد حاصل ہو اس کو زوج کہتے ہیں. تو میاں بیوی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن مقاصد کو انجام دینے کے لیے پیدا فرمایا ہے ان مقاصد کا حصول اکیلے مرد سے بھی نہیں ہو سکتا اور اکیلی عورت سے بھی نہیں ہو سکتا, دونوں کے مجموعے سے ہوگا, اسی لیے دونوں کو جوڑا کہا جاتا ہے. اللہ نے مردوں کو کچھ صلاحیتیں الگ دی ہیں, عورتوں کو کچھ صلاحیتیں الگ دی ہیں. بھائی یہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کس کو دی؟ اب اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا مساوات کے نام سے, مساوات کے نام سے اگر آپ نے عورتوں کو دفتر میں بٹھا بھی دیا ہے, وہ نوکری کرنے لگی سروس کرنے لگی, تو کیا سروس میں جانے کی وجہ سے اب یہ بچہ نہیں دے گی کیا؟ ہیں اگر یہ مساوات چاہتے ہیں تو ان کو یوں کہو کہ تم مساوات ایسی لاؤ کہ بھائی جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے لے کر آج تک عورتیں ہی بچہ دیتی چلی آ رہی, اب ایسا کرو کہ مرد بچہ دینے لگے. یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ اکیلی عورتیں بچوں کا بہت برداشت کریں, اس لیے اب جو ہے عورتوں پر یہ اتنے سال سے یہ بوجھ ڈالتے رہے ہیں, اس کو پیٹ میں اٹھایا ہو, اس کو جنا ہو, پھر اس کو قرآن نے بھی اس کو جو ہے اس سے تعبیر کیا ہے, تو آپ جو ہے یہ اس بوجھ سے عورتوں کو نجات دے سکتے ہیں نجات, قدرت کے اس میں تو کچھ نہیں. یہ آپ اس انہوں نے عورت کو ملازمت کی اجازت دے کر بیچاری کو ڈبل چکی میں پیسا کہ بھائی ملازمت کر کی اجازت ملنے کی وجہ سے جو اس کی اصلی ڈیوٹی تھی کیا, بچے پیدا کرنا, اس کی تربیت کرنا, اس کی دیکھ بھال کرنا, اس سے تو اس کو چھٹی ملی نہیں اور مزید بڑھائی یہ بوجھ. اب وہ آفس میں بھی جاوے, نوکری بھی کرے اور ساتھ میں بچہ بھی پیدا کر کے اس کی بھی جو ہے تربیت کرے, یہ ہے مساوات. یہ تو ایک بیچاری نازک صنف جو ہے جس کی خلقت کے اندر اتنی قوت نہیں ہے فطری طور پر, اس کو اوپر آپ نے لبن موڑ ڈال دیا اس کے نام سے, مساوات کے نام سے. اور یہ آزادی, آزادی تو سمجھدار تو لوگ یہ لکھتے ہیں کہ یہ آزادی کے نام سے یہ لوگ اپنی حوث پوری کرنا چاہتے ہیں. کہ دراصل عورت اگر گھر میں بیٹھی رہے گی نا تو ان کی حوث پوری ہونے والی نہیں. آزادی کا نام لے کر گھر سے باہر نکالا اور ایسی حوث پوری کی کہ اللہ کی طرح ہر چیز میں, یعنی عورت کو ایسا بکاؤ مال بنا دیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, منجن, منجن کیا بھی اشتہار دینا ہو تو اس پر تصویر کس کی ہوگی؟ عورت کی مسکراہٹ, اس کا چہرہ بنا ہوا ہر چیز کے اشتہارات تک میں وہ عورت کو بکاؤ مال بنا دیا. یہ مرد کی چالاکی ہے, ہوشیاری ہے, یہ کوئی مساوات نہیں. مساوات ہمارے حضرت ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید صاحب دامت برکاتہ سے درس کے اندر سنا تھا ابو داؤد کے, کہ مساوات حضرت علامہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مساوات کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے نفاذ میں کسی کی رعایت نہ کی جائے. جو قانون بنایا گیا, جن لوگوں کے لیے بنایا گیا کہ بھائی ایک قانون ہے کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, جو زنا کرے گا اس کو جو ہے سنسار کیا جائے گا. اب اس قانون کے نفاذ میں کسی کی روح جائے, کسی غریب کے لڑکے نے چوری کی ہے اس کا بھی ہاتھ کاٹیں گے, بادشاہ کے لڑکے نے چوری کی ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹیں گے, کسی غریب کے لڑکے نے اگر زنا کیا ہے تو اس پر بھی وہی کوڑے والی سزا یا سنسار والی سزا, اور بادشاہ وقت نے یہ جرم کیا ہے تو اس پر بھی یہ سزا. یہ نام مساوات, قانون میں مساوات. قانون کا مساوات یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے یکساں قانون. ان کے قانون میں بھی دیکھ لو نا بہت سی باتیں وہ ہیں جو عورتوں کے لیے مستقل ہیں, مردوں کے لیے مستقل ہیں. کہاں مساوات؟ اگر مساوات ہی تھی تو بھائی بسوں کے اندر عورتوں کے لیے سیٹیں الگ کیوں؟ تمہارا بسوں میں عورتوں کے لیے سیٹ الگ رکھنا, ٹرینوں میں الگ رکھنا, یہ خود دلیل ہے کہ آپ نے عورت کو کمزور تسلیم کیا ہے. جیسے معذورین کے لیے آپ سیٹیں الگ رکھتے ہیں نا, کہ بھائی یعنی جو معذور ہوتا ہے وہ اس کے لیے سیٹ, دوسرا تندرست آدمی نے. کیوں؟ معذور کمزوری کی وجہ سے اس کا حقدار ہے کہ اس کی کے ساتھ جو ہے ہمدردی کی جائے, اس نے اس کے لیے سیٹ رکھی گئی ہے, محفوظ رکھی گئی, دوسرا نہیں بیٹھے گا. تو یہ ہے عورتوں کے بہت سے. تو مساوات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون یکساں ہو, نہیں. مساوات کا مطلب یہ کہ جو قانون بھی بنا جائے اس قانون کے نفاذ میں کسی کی رعایت نہ کی جائے. اگر قانون ایسا ہے جس کا تعلق مردوں اور عورتوں دونوں سے ہے تو ایسا نہیں کہ عورتوں پر تو وہ جاری کیا جائے مردوں پر جاری نہ کیا جائے, ایسا نہیں. لیکن اگر قانون میں ہی فرق کیا گیا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے یہ قانون, ایسا کیا جا سکتا. آج بھی تمام ممالک کے قانونوں کا آپ مطالعہ کیجیے, بعض قوانین ایسے ہیں جس میں مردوں اور عورتوں میں کیا کیا گیا ہے, فرق کیا گیا ہے. یہ لوگ جو مساوات کا نام لیتے ہیں وہاں سوال کیجیے کہ یہ مساوات یہاں کیوں نہیں رکھے ہیں. تو بہرحال کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مساوات یہ تو دھوکہ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو مساوات کے علم مردان ہیں ان کو پوچھو نا, آپ نے اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کو وہی اختیارات دے رکھے ہیں جو آپ کہتے ہیں کیا ہے؟ اگر وہ بیچاری ذرا چونکے چاں کرے گی نا تو یہ جو اتنے بڑے بڑے مضامین لکھ رہے ہیں عورتوں کی مساوات کے نام سے, وہ کیا سلوک کرتے ہیں دیکھ لو ان کے ساتھ. اس لیے مجھے کہا گیا ایک مرتبہ, ہمارے ایک ملنے والے جیل میں تھے, تو کام جیل میں تھے, ایک جج بھی جیل میں آیا کہ بھائی کائی کو آیا تو کہ وہ اس کی بہو نے اس کے خلاف جو ہے وہ یہ کیا تھا کہ پٹائی کی گئی تھی اس کی, کیونکہ وہ عورت شکایت کرتی ہے نا, تو شوہر کو بھی نے, سسر کو بھی نے, ساس کو بھی نے, سب کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو خیر تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ عورتوں کے ساتھ مساوات کے نام سے جو اس طرح, یہ تو خالی وہ ہاتھیوں ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ ہیں, چبانے کے الگ ہیں, ایسا ان کا مسئلہ ہے. ان کی ان باتوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں, بلکہ اسلام کے جو یہ احکام ہیں ان کی خوبیوں کو ہم پڑھیں. اسلام نے طلاق کیا مسئلہ رکھا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ کیا طلاق کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے نے کہ نہیں بتایا. بتایا بقول حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی کے, ہمارے سماج نے طلاق کے اختیار کو ایسا غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا گویا یہ وہی سمجھتا ہے کہ ایک گالی ہے. بھئی شوہر کو غصہ آ گیا, کس پر؟ بیوی پر, تو فوراً طلاق. یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کسی اجنبی پر غصہ آتا تو اس کو گالی دیتا, یا گالی کے بجائے طلاق دے رہا ہے, گویا طلاق سے کام لے رہا ہے. کائی کام؟ گالی کا کام لے رہا. ارے یہ عجیب معاملہ ہے بھائی, یہ بیوی کے ساتھ نے کچھ نہیں کیا, وہ کہیں تجارت چل رہی تھی اس کے بھائی کے ساتھ, اس کے باپ کے ساتھ تجارت میں اس کے بھائی نے کوئی گڑبڑ کر دی تو سیدھا بیوی کو طلاق دے دی. یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں, اسلام نے تو اجازت نہیں دی. یہ تو ہمارا غلط طریقہ استعمال ہے جس نے لوگوں کو اعتراض کا موقع دیا. اسلام نے تو گویا نکاح کو ایک ایسا رشتہ قرار دیا ہے کہ جس وقت آدمی نکاح کر رہا ہے اسی وقت اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس کو زندگی کے آخری لمحے تک نبھاؤں گا. خدا نہ خواستہ اس کے دل میں اگر یہ نیت ہے کہ میں اس کو کیا دے دوں گا, طلاق دوں گا. کیا دوں گا؟ طلاق. تو ایسے نکاح کرنے والے کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سنائی, وہ نکاح نہیں ہے بلکہ وہ تو کیا ہے, وہ زنا قرار دیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث میں اس پر وہی رائے ہے. تو نکاح ایک ایسا رشتہ ہے, اسلام بھی کہتا ہے کہ وہ زندگی بھر کے ارادے سے جس وقت تک کیا جا رہا ہے دونوں کی نیت یہی ہے, مرد کی بھی اور عورت کی بھی, کہ ہم اس رشتے کو زندگی کے آخری لمحے تک نبھائیں گے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کر چکنے کے بعد دونوں بڑے اچھے ہیں, خوبیوں کے مالک ہیں, نیک ہیں, شریف ہیں, لیکن مزاج کی ساخت میں فرق ہے, مزاج الگ الگ ہے. اب مزاج الگ الگ ہونے کی وجہ سے دونوں میں جو توافق ہونا چاہیے وہ ہوتا نہیں. مزاج کا فرق تو ہر جگہ, اللہ تعالیٰ نے پانچ انگلیاں برابر نہیں بنائی, ہر ایک کا مزاج کیا ہے, الگ الگ ہے. وہ تو حدیث بھی کہتی ہے. اور اچھے نیک لوگوں میں بھی مزاج کے یہ فرق ظاہر ہوتا ہے. بخاری شریف میں واقعہ ہے, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ کسی بات پر حضرت ابو بکر نے کوئی ایسا کہا جس پر حضرت عمر کیا ہو گئے, ناراض ہو گئے. حضرت ابو بکر نے معافی مانگی, بھائی معاف کر دو میری بھی ہو گئے, لیکن حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ معاف معاف نہیں ہوئے, غصے میں جا رہے حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے, بھائی معاف کرو بھائی معاف کرو, لیکن حضرت عمر سن ہی نہیں رہے. یہاں تک کہ جب حضرت عمر کا گھر آیا نا تو گھر میں داخلہ ان کا دروازہ بند کر دیا. اب تو حضرت ابو بکر کے اختیار بھی کچھ تھا نہیں, وہ بس مجبور ہو کر پھر وہاں سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. تو وہاں پہنچ سامنے آتے ہوئے دیکھا نا حضور نے ان کے چہرے سے ہی محسوس کیا. وہ صحابہ کو حضور نے فرمایا تمہارے ساتھی کسی سے لڑ کے آ رہے ہیں حضرت ابو بکر کے, لیکن حضرت ابو بکر نے کچھ کہا نہیں, جا کے بیٹھ گئے. اب حضرت عمر نے گھر کا دروازہ تو بند کر دیا, لیکن ان کو خود احساس ہوا کہ میں نے کوئی اچھی حرکت, انہوں نے بھلے میرے ساتھ یہ کہہ لیکن معافی مانگ رہے تھے, مجھے معاف کرنا چاہیے تھا. اس لیے وہ اپنی غلطی کا جہاں احساس ہوا غصہ اترنے پر, وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے سارا قصہ بیان کیا. بس وہ قصہ کیا بیان کیا, حضور کا غصہ ایک دم یہ ہو گیا, حل انتم تارکونی صاحبی, کیا تم میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے, معاف نہیں کر سکتے. حضور ایسا غصہ ہوئے, ایسا غصہ ہوئے, صحابہ لرز گئے. حضرت عمر, حضرت ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول میرا قصور تھا ان کا نہیں تھا, لیکن پھر بھی حضور یہ جملہ کہہ رہے ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری نے فرما دیں, اس کے بعد صحابہ حضرت ابو بکر سے الجھنے سے ڈرتے تھے ان کو کچھ چھیڑیں گے تو حضور ناراض ہو جائیں گے. خیر
تمہارے میں تو یہ بتلا دونوں کا مزاج کہا حضرت ابو بکر دونوں اس امت کے سب سے افضل فرد ہے, لیکن مزاج کے فرق کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے, رائے میں بھی اختلاف ہوتا ہے, سلوک میں بھی اختلاف ہوتا ہے. ایسے میاں بیوی بہت نیک ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن مزاج کا فرق ہونے کی وجہ سے توافق نہیں, اب جوڑ نہیں لگتا, اس لیے اب یوں کہیں کہ بھائی کہ نہیں نہیں بیچاری عورت کا کیا قصور, کوئی قصور نہیں, عورت کا کوئی قصور نہیں اور شوہر کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, لیکن مزاج کا توافق نہ ہونے کی وجہ سے ایک میاں بیوی کو آپس میں جس محبت کے ساتھ, جس یگانگت کے ساتھ, جس بے تکلفی کے ساتھ, جس حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رہنا چاہیے وہ ہے بھائی آپس میں کیا ہو, ایک دوسرے کے ملیں تو مسکراتے ہوئے ملیں, مسکراتے ہوئے ملنا چاہیے. اور یہ اب یہ جب دلوں کی یہ کیفیت ہوگی تو کیسے اس طرح ملیں گے. تو میاں بیوی کے تعلقات میں بہت سے مراحل ایسے آتے ہیں کہ ان کے ان چیزوں پر دوسرا کوئی گرفت کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے, اسی لیے کسی وجہ سے شوہر نے اگر عورت کی پٹائی کی تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے, تو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شوہر نے اگر عورت کی پٹائی کی ہے تو کوئی اس شوہر سے یہ نہ پوچھے, یہ نہ پوچھے کہ آپ نے اپنی بیوی کی پٹائی کیوں کی, کیوں میاں بیوی کے تعلقات ایسے ہیں, اندر کی بات کوئی ایسی ہوتی ہے کہ جو کہنے جیسی نہیں ہوتی. یہ کیونکہ تشریح میں اپنی طرف سے کر سلاح نے کی ہے, آپ نے تو صرف اتنا ہی فرمایا کہ شوہر سے یہ نہیں پوچھا کہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نے پٹائی کیوں کی, اس لیے کہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں, بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں دوسرے کو بتلانے جیسی نہیں ہوتی. بتلانے میں شوہر بھی اپنی بے عزتی میں بھلے اپنی بیوی کی پٹائی کی اس بات پر, لیکن وہ اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اس چیز کو دوسرے کے سامنے بیان کروں میری بیوی کے اس عیب کو, وہ نہ کہے گا میں مر جاؤں گا لیکن دوسرے کو نہیں کہوں گا پٹائی بھلے کے. تو یہ میاں بیوی کے تعلقات ایسے ہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ میاں ان کے آپس کے تعلقات میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ ضرورت پیش آتی ہے کہ بھئی یہ نکاح کا رشتہ جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا, کیا آپس کا میل ملاپ, آپس کے حقوق کی ادائیگی, جس کو قرآن تعبیر کرتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, بھلائی کے ساتھ, حقوق کی ادائیگی کے ساتھ آپس کے رشتے کو برقرار رکھا جائے, وہ اگر ممکن نہیں ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, اب اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر آخری دوسری شکل یہ ہے کہ بھلائی کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ چھوڑو بھی تو بھلائی کے ساتھ اور باقی رکھو تو بھی بھلائی, اسلام کی تعلیم یہ ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں, یہ جو رسالہ آپ کو ابھی میں نے کہا نا آپ کو دیں گے جو اہل جو پڑھنے والے ہیں ان کو اس کی نقل دوسروں سے بھی لے لیں, اس میں انہوں نے بہت اچھا کہا کہ بھائی اس کو طلاق کو اگر کورٹ کے حوالے کیا گیا, لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ طلاق کو کورٹ کے حوالے کریں گے تو طلاق کے واقعات کیا ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے. بھائی کوئی ایک بات طے ہے, کورٹ جو ہے نا وہ تو کورٹ کے حوالے جب کی جائے گی نا طلاق, تو وہاں طے کرنا پڑے گا کن صورتوں میں کورٹ کیا کرے طلاق دے, وہ صورتیں طے کرنی پڑے گی. تو جو اس طلاق دینے کے اسباب ہیں قانون میں اگر طے کیے گئے وہ زیادہ ہیں تو طلاق کا یہ عدد بجائے گھٹنے کے بڑھے گا. چنانچہ اعداد و شمار نے اس کی تائید کی, یورپین ممالک کے اندر طلاق کو عدالت کے حوالے کیا گیا, لیکن عورت کے معاملے میں اس کے اندر اسباب میں اتنی وسعت دے دی گئی کہ عورت خالی اتنا کہہ دے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے, چاہے اس کی وجہ نہ بتائے تو بھی اس کے یہ کہنے پر عدالت دونوں میں کیا کر دے گی, تفریق کر دے گی. وہ آپ تو جانتے ہیں کہ عورتوں کو کا مزاج زود رنجی کا ہوتا ہے, بات بات میں وہ ناراض سی ہو جاتی ہیں, غصے ہو جاتی ہیں, اب وہ فوری طور پہ, اسی لیے آپ گھروں میں دیکھتے ہوں گے کوئی کسی کوئی بات ہوئی عورت فور طلاق دے دو مجھے, وہ کوئی طلاق دے دو, تو اچھا ہے اللہ تعالیٰ شوہر کو مرد کو جو ہے متحمل مزاج بنایا ہے, ورنہ عورت کے ہاتھ میں طلاق ہوتی نا تو وہ تو ایک مہینہ بھی معاملہ نہ ٹکتا. آج جب کہ مرد کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود طلاق بڑھ رہی ہے تو عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی تو معلوم نہیں کتنا کہاں تک جاتا پہنچتا معاملہ. بہرحال کہنے کا حاصل یہ کہ عدالت کے اندر عدالت تو محدود اس میں فیصلہ کرے گی کہ انہیں اسباب میں طلاق عدالت طلاق کی منظوری دے گی, اب اس کے علاوہ منظوری نہیں. اب کسی شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ مزاج میں موافقت نہیں ہے, بہت کوشش کی موافقت پیدا نہیں ہوئی, کوئی قصور نہیں بیوی کا, اس کا بھی کوئی قصور نہیں. اب شوہر نے مجھے یہ دے دی درخواست دی میں اپنی بیوی کو الگ کرنا چاہتا ہوں, عدالت پوچھے گی کہ کیوں تو اب وہ کیوں میں جو عدالت کو جن جن اسباب کی بنیاد پر طلاق دینے کا حق دیا گیا ہے اس میں سے تو کوئی سبب پایا نہیں جاتا. عدالت کے عام طور پر بیوی بدچلن ہو, کسی دوسرے کے ساتھ تعلق ہو گیا ہو, اب شوہر صاف کہے گا نہیں ایسی بات تو نہیں, تو ایسی بات نہیں تو طلاق نہیں, پھر طلاق اب طلاق نہیں دے رہو پھر ایسے ہی رہو, طلاق نہیں دی تو اسی طرح زندگی گزاریں گے کیا, دل تو ملے ہوئے ہیں نہیں زبردستی. یا تو پھر دوسری شکل یہ ہے کہ شوہر جو ہے نا وہ جھوٹے گواہ قائم کرے گا اپنی بیوی کے بدچلن ہونے کے. اب کیا حال ہے, ویسے سچے طور پر بدچلن ہو تو بھی شریف لوگ اپنی بیوی کی اس بدچلنی کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا بہت عیب سمجھتے ہیں, کیا جائے کہ اس طرح جھوٹا ہے. ابھی کیس جب کیس عدالت میں جائے گا اور وکلا اس پر بحث کریں گے اور وکلا اپنی گجراتی میں کہتے ہیں ہندی کی چندی کریں گے تو عورت کی عزت کے تو بخیے ادھر جائیں گے, کیا باقی رہے گا کچھ نہیں. یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ قانون کے حوالے کیا جائے گا تو کچھ نہیں, قانون کے حوالے کرنے سے معاملہ سلجھتا نہیں پیچیدہ ہو جاتا ہے. تمہارا یہ تو اندر لکھا ہے, تمہارا یہ شوہر کو اختیار دیا گیا تو شوہر کو اختیار دینے کی ویسے بھی شوہر کو جو ذمہ دار قرار دیا. اب یہ کہ شوہر کو ترجیح کیوں دی شریعت کیوں دیتی ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, پھر آگے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, عورتوں پر اللہ نے ایک درجہ فوقیت دی ہے, کس کو مردوں کو. کیا ہے فوقیت, جیسے الرجال قوامون, اب یہ کہتے ہیں یہ مردوں کی حکومت مردوں کی حکومت نہیں, کوئی بھی نظام دنیا کا ایسا ہو جو چند افراد پر مشتمل ہو اس نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ان افراد میں سے کسی ایک فرد کو کیا بنایا جائے, ذمہ دار بنایا جائے, سربراہ. آپ جلسہ کرتے ہیں, ہر جلسے میں سنتے ہیں تحریک صدارت کے نام سے وہ اناؤنسر جب لمبی چوڑی عبارت پڑھتا ہے کہ ان کی رہنمائی میں ہم یہ ہمارا سفر طے نہیں ہو سکتا نہیں, انہوں نے ایک آدمی ہمارے 15 منٹ اس کی یہ تفصیل بیان کیا, صرف یہ بتلا ہے ارے ایک گھنٹے کا جلسہ آپ بغیر رہنمائی کے نہیں کر سکتے, بغیر صدر کے, بغیر اس کے سربراہ کے, تو زندگی بھر کا سفر. اب یہاں چند افراد کا ایک مسئلہ ہے, ابھی شادی ہو رہی تو دو ہی ہیں, کون میاں اور, لیکن ایسا نہیں کہ دو ہی ہیں, نہیں بچے پیدا ہونے کا سلسلہ جاری ہوگا, بچے ہوں گے پوتے ہوں گے پوتیاں ہوں گی, نواسے ہوں گے نواسے ہوں گی, ہرا بھرا گھر ہوگا. اب اس ہرے بھرے گھر کے اندر اگر کسی کو سربراہ مقرر نہ کیا جائے جس کی بات ماننی چاہیے تو کیا حال ہوگا بتاؤ, کوئی ایسی کمپنی ہو جس کا کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر نہ ہو چلانے والا تو وہ کمپنی چلے گی نہیں چلے گی. یہی دلیل آپ وکیلوں کے سامنے دنیا داروں کے سامنے پیش کرو, وہ فوراً مان لیں گے. آپ کو میں بتاتا ہوں یہ دلیل پیش کرو کہ اچھا اب سوال پیدا کہ یہ دلیل ہے کہ مطلق سربراہ, اب سوال پیدا ہوتا ہے سربراہی کس کو دی جائے, تو ابھی جب نکاح ہو رہا ہے تو ابھی دو ہی ہیں, بچے تو ابھی وجود میں آئے بھی نہیں, तो उनको भी अभी बहस में लाया जाए। अभी तो मियाँ बीवी हैं, तो अब सवाल पैदा होता है कि इस वक्त ये दो फर्द जो हैं, जो इज्तिमाई तौर पर एक निज़ाम कायम होने जा रहा है, इन दो फर्दों में कौन ऐसा बासलाहियत है जिसको सरबराही दी जाए। दुनिया का कोई भी वकील ये नहीं कहेगा कि औरत को दो। अल्लाह ने मर्द को जो सलाहियतें अता फरमाई हैं हर एतबार से, और बाकायदा साइंस ने और तिब्बी तहकीकात ने ये साबित किया है कि अल्लाह ताला ने मर्द को औरत के मुकाबले में हर चीज़ में फौकियत दी है। जो सलाहियतें अल्लाह ने अता फरमाई बाकायदा, इस पर तफसीलात मौजूद हैं, मुझे याद नहीं कि मैं पेश करूँ साइंसदानों का नाम लेकर के हवाला देकर, लेकिन ये चीज़ें किताबों में हैं, आप ढूंढ लीजिए। अब ऐसी हालत में कौन फितरी तौर पर गया, वहबी सबब उसका क्या है, वहबी सबब कि सलाहियत अल्लाह ने इसको दी, उसी को कुरान कहता है अर्रिजाल कवामूना अलिनिसाए बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद। अल्लाह ने एक को दूसरे के ऊपर जो फजीलत दी, गोया मर्द को सरबराही जो दी, उसको जिम्मेदार और बड़ा बनाया। बड़ा बनाने की दो वजहें इस आयत में बताई हैं, एक वजह वह भी और एक वजह कस्बी, दूसरी आयत आगे आ रही है, सुना है कि नहीं। तो वह भी वजह ये बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम, और मुफस्सिरीन अल्लाह उनको जजाए खैर दे, अल्लाह के कलाम की खूबियों को ऐसा वाज़ह करते हैं कि बस अश अश कर जाते हैं। बिमा फद्दलल्लाहु रिजाल अलन निसाई नहीं कहा, बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, एक दूसरे का जुज, ताकि औरत भी इस फजीलत पर गैरियत महसूस न करे। ये ऐसा ही है जैसे कोई यूं कहे कि सर को हाथ पर फजीलत हासिल है, दिल को मैदे पर फजीलत हासिल है, अब उस पर मैदा नाराज नहीं होगा कि भाई मेरे ऊपर दिल को फजीलत क्यों दी, हाथ नाराज नहीं होगा कि मेरे मुकाबले में दिमाग को फजीलत क्यों दी। अरे भाई अपने जिस्म का एक हिस्सा है, वो भी है ये भी है, बात समझना है कि नहीं। ये भी ये एक दूसरे का हिस्सा है, कौन मर्द और औरत, तो जिसको फजीलत दी गई है, सरबरा बनाया गया है, कोई बात नहीं, घर का या नहीं, कमाल कर दिया। आगे दूसरी जो है कस्बी फजीलत, व बेमा अन फकू मिन अम्वाली, और दूसरी वजह यह कि शौहर ये मर्द अपने माल को, अरे भाई आप किसी सेठ के यहाँ नौकरी करते हैं, सेठ किस बुनियाद पर बड़ा बना, आपका आका बना दो पैसे की वजह से, वो चाहे कुछ बुद्धि न हो, आप सर्टिफिकेटों का ढेर लेकर के जावे, लेकिन उसके बाद वो अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, तो अभी वो आपका बॉस, और इस बॉस होने की हिल्लत को सारी दुनिया तस्लीम करती है और हो रहा है, उस पर कोई ना किसी ने आज तक एतराज नहीं किया, यार ये मेरा सेठ तो जो है एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ नहीं है, और मैं तो इतनी डिग्रियां मेरे पास है, फिर भी इसको बॉस, ये क्या कानून। वहाँ कोई कानून, वहाँ कोई बोलता बोलता नहीं, सब कान पकड़ के मान लेते हैं। तो बेमा अन फकू में नंबा नहीं, ये दूसरा सबब जो कसमी है कि गोया शौहर माल को खर्च करते हैं, ये कुंभे के सिलसिले में सारे मसारिफ कौन बर्दाश्त करता है, शौहर। तो बहरहाल ये तो इल्लत, और ये इल्लत कुरान पाक, देखो कुरान की आदत नहीं है इल्लत बयान करना, कमाल देखो, आम तौर पर तो कुरान में अहकाम दिए गए, कहीं कहीं इल्लत भी बयान कर दी गई, यहाँ अल्लाह ताला ने इल्लत दी। मालूम अल्लाह ताला जानते थे कि दुनिया में ऐसे लोग आने वाले हैं, तो इल्लत बतला दी पहले ही, अरे जारो कवाम क्यों बेमा फद्दल अल्लाह बादहुम अला बादी व बेमान, पहली इल्लत उसमें किसी की अपने कस्ब को अमल को दखल नहीं, कुदरती सलाहियतें अल्लाह ने मर्दों में ऐसी रखी जो औरतों में नहीं। बहरहाल ये सवाल अब ये करना कि मर्द को क्यों इख्तियार दिया गया, ये सही نہیں ہے, آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. ویسے یہ کتاب آپ کو جو دی گئی اس کو بھی ذرا مطالعہ کر لیں. اور رہا طلاق کے سلسلے میں, اس کا طلاق کو کا اختیار دینے کے ساتھ ساتھ اسلام نے بڑا اہتمام کیا کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آوے. چنانچہ بوقت نکاح, یعنی اس پیش بندی دیکھو اسلام کی, پہلے سے پیش بندی یہ کی کہ بھائی کوئی آدمی کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو دیکھ لے ایک نظر کہ اس کی کون سی خوبی کو سامنے رکھ کر کے وہ کیا کر رہا ہے, نکاح کر رہا ہے. بہت سے مرتبہ آپ سنیں گے نا بھائی لڑکوں طلاق انہیں پسند نہ آتی. ارے بھائی پسند نہ تھے پہلے سے بتا بھی آتی نہیں, یہ جانے نا ماں باپ نے کی کہ میں نے پسند نہ تھی تو ماں باپ نے جوئے تو ہوتوں کہ انہیں نکاح نہیں آتے نہ کر رہا. ہمیں تو ایمن بات ماننی ہے کہ بھائی آ جمانو نہ تھی. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اسلام نے پہلے ہی اس کی بنیاد ختم کر دی. جو ایک سبب, پہلا سبب جو عام طور پر کبھی بنتا ہے یہ آج کل کے نوجوانوں میں پسند نہیں تو پہلے دیکھ لینا بھائی پسند کہنا, اس کے بغیر نکاح مت کر. دوسرا کبھی ہوتا ہے کہ عورت کی اس سے کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے ناگواری کی, کوئی معاملہ کوئی بات اس کی چیز, یعنی وہ چہرہ خوبصورتی کی وجہ سے نہیں, کوئی بات عادت کوئی کام ایسا ہوتا ہے اس کے متعلق شریعت ہدایت دی عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن وعسى ان تکرہوا شیئاً وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو, اللہ نے اس کے اندر بڑی بھلائی رکھی ہو. اور حضور کا ارشاد ہے لا يفرق مؤمن مؤمنۃ کہ ان کرے ہاں منہا خلقا رضی منہا, کہ کوئی مومن یعنی شوہر کسی مومنہ یعنی اپنی بیوی سے ناراض نہ ہو, اس کی کوئی بات یعنی اس کو نفرت نہ کرے, اس کی کوئی بات پسند نہیں آئی ہے تو دوسری پسند آئے گی. اسلام کہتا ہے کہ آپ کا جس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے اس کی خوبیوں بھی دیکھو, خالی ایک برائی سامنے آئی اس پر نظر کر کے فیصلہ مت کرو. دنیا کا دستور ہے ہر آدمی خوبیوں سے بھرا ہوا نہیں ہوتا, ہر ایک کے اندر کچھ خوبیاں ہیں کچھ کیا ہے کمزوریاں ہیں. اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی کمزوریوں سے ہم کیا کریں, صرف نظر کریں, چشم پوشی کریں. تو یہاں پر بھی یہ بیوی کی یہ کمزوری ہے, اس کمزوری سے آپ کو صرف نظر کرنا ہے. اس کی خوبیاں وہ بیچاری کھلا پلا رہی ہے, پکا رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, وہ ساری باتیں دیکھو نا. یہ دو ہو گیا. اب کہتے ہیں اس کے بعد بھی اگر شرارت کرتی ہے تو آگے واللاتی تخافون نشوزہن, کہ جن عورتوں کی طرف سے نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہے فائزوہن. قرآن دیکھو ایک بات اور بتلاتا ہوں, یہ میاں بیوی کے تعلقات کے بہت سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن میں بیان کی. نماز جیسی نماز اس کے ارکان تک کو نماز کے قرآن میں ہے, فقہ نے اشارے بتلائے لیکن صراحتاً نہیں ہے. نماز جیسی نماز کی بھی تفصیلات, زکوٰۃ کی بھی تفصیلات جو اہم عبادتیں ہیں قرآن میں نہیں, لیکن میاں بیوی کے تعلقات سے تعلق رکھنے والی بہت ساری تفصیلات, یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جمع کا طریقہ عربوں یا مہاجرین مکہ کے رہنے والے تھے نا, وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جمع جب کرتے تھے تو ہر انداز سے لٹا کر الٹا بٹھا کر ہر انداز سے استمتا, وہ جو ہے نا وہ کام شاستر گجراتی میں ہوتا ہے نا, کام شاستر کے سارے اپناتے تھے, ان کے ہر طریقے سے فائدہ ہوگی. دوبر میں نہیں قبول ہی میں صحبت کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کرتے تھے لذت حاصل کرنے کے لیے. جبکہ انصار کے یہاں, انصار چونکہ مدینہ میں رہتے تھے اور ان کا رابطہ رہتا تھا یہود کے ساتھ, یہود اہل کتاب تھے, جمع کا ایک ہی طریقہ تھا. وہ کیا, عورت سیدھی چیت لیٹ جائے اور مرد, آسان طریقہ اور اچھا وہی ہے, اسی طریقے سے صحبت کی جاتی تھی. دوسرا کوئی طریقہ عورت کو مدھی لٹائیں اور صحبت وہیں کریں, کہاں قبول میں. لیکن بارہ تو ایسا ان کے یہاں نہیں ہوتا تھا. اب جب مہاجری ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے, ایک مہاجری کا نکاح انصاری عورت کے ساتھ ہوا, اور مہاجرین کی عادت کے مطابق انہوں نے وہ جو ہے نا کام شاستر والے یہ شروع کر دیے. تو اب وہ انصاری عورت نے انکار کر دیا, میں اس طرح صحبت کرنے نہیں دوں گی. وہ ایک طریقہ تھا, تو اندرون خانہ کا راز. لیکن بہرحال آپس کے جھگڑے کی وجہ سے بیرون آیا, اس پر قرآن میں آیت نازل ہوئی. کیا نساؤکم حرص لکم فاتو حرصکم انا شئتم. دیکھو اس مسئلے کو حل کر, حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے ہی وحی غیر متلو کے ذریعے سے بھی حضور کو اطلاع کر کے ان کا جھگڑا ختم کر سکتے تھے, لیکن نہیں, قرآن میں آئے. یعنی ایک ایسا مسئلہ کہ آج تو لوگ اس کو مجمع میں بیان کرنے کو یہ کریں گے, لیکن نہیں. دیکھو اسلام کی تعلیمات بھی, یہ مغربی یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ سیکس کے او سیکس کو جس طرح وہ بیان کرنا, لیکن بارہ سیکس کے کچھ مسائل ایسے ضرور ہیں کہ جن کو بیان کر دینا چاہیے تاکہ لوگ غلط طریقوں کا شکار نہ ہوں. خیر, تو بہرحال میں تو یہ عرض کرنے جا رہا تھا, ایسا مسئلہ بھی اندر آیا. رہا طلاق, تو طلاق کے متعلق تو پوری تفصیل آئی بھائی. طلاق کس وقت دینی چاہیے؟ سورہ طلاق میں, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طلاق دینے کا بھی وقت ہے, طلاق دینے کا وقت ہو عدت. اس کو یہاں عدت کا لفظ آیا, فقہ مشرع فرماتے یہ عدت التطلیق ہے. ایک ہے عدت طلاق, یعنی عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ عدت گزارتی ہو تین ہے جائیے, اور یہ عدت التطلیق یعنی مرد طلاق دینا چاہے تو کون سے وقت میں دے, یہ قرآن میں یہاں سکھایا. چنانچہ وہاں بخاری شریف میں موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کہو رجوع کریں, اور اس کے بعد پھر جو ہے حیض آوے, پھر طہر آوے, پھر حیض اور پھر, یا دونوں طرح کی روایتیں ہیں. بہرحال وہ مسئلہ ائمہ کے درمیان مختلف ہے, لیکن مطلب یہ کہ جب طہر آوے اور ایسا طہر جس نے ان کے ساتھ صحبت نہ کی ہو, تب اگر چاہیں تو طلاق دیں. وہیں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, انہوں نے رجوع کرنے کے لیے, اللہ کے رسول اگر میں نے تین طلاقیں دے دی ہوتی تو, جیسا ابھی اس مضمون میں آپ کو بتایا گیا ہے, وہ اسی واقعے سے تعلق رکھتا ہے. ابن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے تین طلاقیں دے دی ہوتی تو وہ واقع ہو جاتی اور تم گنہگار ہوتے. خیر, تو بارہ یہ طلاق دینے کا وقت اسلام میں پہلے تو یہ ہے کہ یہ اگر پہلے تو اس کو نصیحت کرو, فیضوہن. آج کتنے لوگ ہیں جو واضح و نصیحت سمجھانے کا سمجھا کر کے کام لیں, سمجھا کر کے کام لینے والے بہت اقل قلیل. اور جس دل سوزی سے, جس محبت سے اور جس خیر خواہی سے سمجھانا چاہیے, اگر چاہے گا خیر خال ان شاء اللہ اس کا اثر. فذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, قرآن کہتا ہے اسے نصیحت کرو گے سمجھاؤ گے تو سمجھا. ہمارے ایک منصب مجھے کہتے ہیں کہ عورتوں کو جو ہے نا یہ قبر اور آخرت کے جو عذابات کی حدیثیں ہیں نا وہ سنانے کی, اس کے بعد جو مسئلہ کہنے کا ہو کہ وہ فوراً آنے کی, ان پر اثر زیادہ ہوتا ہے. تو خیر, تو بہرحال یہ فیضوہن. آگے دوسرا طریقہ کہ بھئی نصیحت بھی بار بار کی لیکن وہ سمجھتی نہیں ہے, تو فیضوہن واہجروہن فی المداج, بستر میں الگ کر دو. بستر میں الگ کرنے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بعضوں نے کہا صحبت مت کرو, بعضوں نے کہا کہ بستر ایک ہی بستر پر سو لیکن ادھر رخ کر لو. بے رخی یہ عورت کے لیے ناقابل برداشت. میں تو کہتا ہوں یہ ایسا نفسیاتی علاج ہے. قرآن نے بتایا ہے कि आप 100 डंडे मारेंगे तो उससे वो असर नहीं होगा जो इससे होता है। इससे वह जरूर नफिल बात तो कहते हैं घर में रहे, अपना उसके बिस्तर से अपना बिस्तर अलग कर दे, घर ना छोड़े। ये बारा तो ये इसको कोई करता नहीं, क्यों? उसमें खुद भी तो मुजाहदा करना पड़ता है, खुद भी मुजाहदा करना पड़ता है, इसको कोई करता नहीं। हालांकि ये बहुत मौसर इलाज है, वाकया ये है कि इससे ज़्यादा मौसर कोई इलाज नहीं। ना मानती हो बीवी करके देख लो, उसी दिन मान लेगी। और फिर आगे फरमाते बदरिबुहुन, आगे अगर इससे भी अगर वो समझती नहीं है तो पिटाई कर सकती है। पिटाई के हुदूद तो अंदर नहीं बताए, लेकिन हदीस में पिटाई के हुदूद, हुदूद सलासन का जो खुतबा है हज्जतुल वदा का, बदरिबुहुन ज़रबन गैर मुबर्रहीन, ऐसी पिटाई जिसमें उनके ऊपर निशान ना पड़े, सख्त पिटाई ना हो। तो बाद लोग मौलता भी हूँ मारवाती थे, कहीं हूँ जो यानी हमारे देहातियों को तो ये समझ में ही नहीं आता कि ऐसी पिटाई से कोई सलाम इन्हें बेचा डांगो नहीं मारे थे यू दी सीधी थी ये यू कहते लोग। अरे भाई जब तक अल्लाह के रसूल ने बताया ना करके तो देखो, आप क्यों अल्लाह के रसूल की बात पर एतमाद नहीं। मैं मदीना मुनव्वरा आए, डॉक्टर औलिया खान है वो बेचारे, जब भी जाना होता है मिलने के लिए आते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अतिबा के यहाँ अदद का भी बड़ा ये कहा। मैं एक मरतबा पेट का ये था तो कहा हकीम कलीमुल्लाह साहब ने बताया कि वो अंजीर खाओ और एक एक दाना, उन्होंने बताया एक दाना, अब वो एक दाने का एक दाना पहले मैं खाता था 3-4 दाने, लेकिन असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा 3-4 दाने ने एक खाई, तो कहा वाकईतन वो 3-4 दाने कई बार दवा खा चुका था, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक दाना खाया फौरन फायदा हुआ। तो वाकया ये है कि इलाज है ना, तो जैसे ये तिब्बी इलाजों में अदद का एतबार है, और अल्लाह के रसूल जब बतलाते हैं जरबन गैर मुबर्रहीन, तो आप क्यों शक करते हैं इसमें, कहीं ना डांग मारा वगैरह हम जवानी में थी। नहीं, नहीं। अल्लाह के रसूल ने जिस वैसे तो इस पिटाई को पसंद नहीं किया गया, वैसे तो जो भी हुक्म कुरान में आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर उसकी तफसीर फरमाई, वंजलना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहि, अमली तौर पर। लेकिन ये एक ऐसा मसला है, कौन सा ज़र्ब वाला, कि हुज़ूर ने कभी अपने अज़वाज को, अज़वाज तो क्या जानवर को भी नहीं मारा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत शमाइल के अंदर और बुखारी में भी ग़ालिबन मौजूद है, किसी ग़ुलाम को भी नहीं मारा आपने, बीवी तो क्या बात है, दूर की बात है। तो ये मत समझना कि मारे बगैर इस्लाह नहीं होती, ये तो हम मौलवियों के भी दिमाग ख़राब हो गए हैं, और जो पढ़ाते हैं तो वो मारे बगैर याद नहीं करते, वो तो आपने तय कर लिया हमारे बगैर याद नहीं करते। दूसरा मौजू आ गया, मैं कहा उसमें चल पड़ता हूँ। तो कहने का हासिल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीन रखो अल्लाह के रसूल की बात पर, यकीन के साथ ईमान की कुव्वत के साथ अमल करोगे, असर हो करके नहीं। वैसे मार वाले इलाज को पसंद नहीं किया गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने से मना फरमाया, तो मारने से मना फरमाया तो औरतें शेर हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बुखारी में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, आपने औरतों को मारने से मना तो कर दिया और सब बाज भी आ गए, कोई मारता नहीं, लेकिन अब ये औरतें शेर हो गई। सरासर ने मारने की बस जिस दिन इजाज़त दी, दूसरे ही दिन अज़वाज़े मुतहरात के घर कमरे भर गए औरतों से, वो आदमी यूँ मारा, वो कहीं यूँ मारा, ये पता नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे भाई भाई लोगों में मेरे आ हमारी अजवाज के घरों के पर औरतों की भीड़ लगती, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों को मारते हैं वो अच्छे लोग नहीं है। उन्होंने अच्छे लोग नहीं, सर्टिफिकेट उन्होंने ना नहीं दिया अच्छे न होने का मानने वालों को। वारा पिटाई भी है, लेकिन अगर पिटाई से असर नहीं तो फिर आगे अब सोचा जा सकता, आगे फिर क्या, आगे फिर ये गए भाई फिर तुम शिका का भाई हिमा फबसू हकम अम्मी नहली वकम अम्मी नहलिया कि भाई अगर आपस का ये है बहुत ज़्यादा हो गया है तो एक एक लवाद इस औरत की तरफ से, एक लवाद किसकी तरफ से, मर्द की तरफ से। खानदान ही के लोग हों, घर की बात घर से निकली लेकिन खानदान से बाहर जानी नहीं चाहिए, चौराहों पर ना जावे, खानदान के अंदर रहे। इन उरीदा इस्लाहन यो फिकिल्लाहु बैनहुमा, कुरान कहता है कि अगर ये लवाद जो है ना उनके अंदर मामले को दुरुस्त करना चाहेंगे, इस्लाह का नियत करेंगे तो अल्लाह दोनों में जोड़ पैदा। या आमतौर पर लवादी के बाद भी गड़बड़ रहती है ना, तो वो लवादों की नीयत ख़राब, वो लवाद को जो मुकर्रर करने वाले औरत की तरफ से होते हैं वो पहले से ही लवाद को कहते हैं छूटूस करवान हो चाहिए इनका रिवाज में, वो बेचारा क्या करे, वो यही सोचता रहता है। तभी मुआफ़ ये कुरान का वादा है, चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ऐसा के मुतालिक लिखा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर कोई ये लवाद आया आकर के कहते थे कि ये अभी कुछ मामला ठीक है, तुमने अभी बराबर इस्लाह का इरादा नहीं किया और फिर नहीं, फिर मेहनत करो, इस्लाह का इरादा करो और दोनों में जोड़ पैदा ना हो, नामुमकिन है। कुरान कहता है, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो फिक्र ना हो ना हो अल्लाह दोनों में जोड़ पैदा कर देगा। बहरहाल ये तदबीर भी अगर नाकाम हो गई तो फिर कहा गया है कि अब तलाक दो, ये कहकर इन्ना बगज़ल मुबाह इन्नल्लाह तलाक, अल्लाह की तरफ से जो चीज़ें हलाल की गई है उनमें सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ क्या है, तलाक। ये कहकर शरीयत इजाज़ गया, अल्लाह को पसंद नहीं है, मजबूरी में है कि भाई जैसे ऑपरेशन करते हैं या नस्टर लगाते हैं तो नस्टर कोई अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन हम उसके अलावा और कोई इलाज नहीं रह गए इसलिए इसकी इजाज़त नहीं है। फिर तलाक, तलाक का तरीका बतलाया शरीयत ने कि भाई ऐसा नहीं कि झगड़ा आधी रात को हुआ उसी वक्त तड़फड़ हो गया। अब बाद मरतबा तो अजीब होता है, सफ़र करते हैं वो मुझे जब ये मुस्लिम पर्सन अल्लाह का इजलास हुआ था अहमदाबाद का जिसका भी हवाला दिया उस मौके पर वहाँ जो है वो बयान किया था एक मुकर्रे ने शायद हैदराबाद के थे वो, उन्होंने बतलाया था कि एक मियाँ बीवी सफ़र कर रहे थे बस के अंदर, बच्चा किसी वजह से रो रहा था, तब शौहर बीवी को कहता है उसको आज चुप कर, और बेचारी जाहिर है माँ तो कोशिश अपनी करती है, उसने चुप करने की कोशिश नहीं की तो गुस्से हो गया, तलाक तीन तलाक दे डाले। एक साहब ने सुनाया कि मियाँ बीवी हज में गई और वहाँ मैदान अरफात में किसी बात पर मियाँ गुस्से हो गए तो वहाँ तीन तलाक दे डाले, तलाक। मैंने कहा कि तलाक वो कभी नाराजगी गुस्सा हुआ तो तलाक, बकौल हज़रत मुफ्ती तकी साहब के तलाक को गाली समझ रखा, जैसे किसी बीवी के अलावा किसी और पर गुस्से होता है तो क्या देता है, गाली देता है, तो मैं समझता हूँ ये भी गाली है। अरे भाई ये गाली नहीं है, ये तो एक दूसरी चीज़ है, बहुत सोच विचार करके उसका फैसला किया जाता है, इसलिए उसको वहाँ। मैंने कहा बीवी के भाई के साथ लड़ाई हुई, बीवी के बाप के साथ लड़ाई, बीवी के ख़ानदान वालों के साथ लड़ाई हुई तो, अरे दुकान में किसी ग्राहक के साथ लड़ाई हुई तो मियाँ गुस्से में आकर के घर पर आकर बीवी को तलाक दे दी। ये है हमारे मुसलमानों का हाल। अब इस पर अगर गैर मुस्लिम एतराज़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है। बहरहाल कहने का हासिल ये है कि शरीयत ने कहा भाई तलाक देनी हो तो ऐसे तौहर में फतल्लिकून लिद्दतिहिन्न की हुज़ूर ने तशरीह फरमाई, ऐसे तौहर में जिस तौहर में बीवी के साथ सोहबत न की गई हो एक तलाक दो, और एक तलाक देने के बाद बस इद्दत पूरे तीन हैद पूरे हो जाने दो। ये तलाक का सुन्नत और अहसन तरीका, ये तलाक अहसन बेहतर तरीका, एक पर इत्तेफाक किया जाए। और अगर तीन भी देनी है तो फिर ये है कि दूसरे तौहर में दूसरी, तीसरे तौहर में तीसरी, इस तरह तकसीम करके दो, एक साथ ना दो, हैज में तलाक देना या एक साथ दो या एक साथ तीन देना, یہ طلاق بیدی ہے, وہ بیدی عدد کے اعتبار سے حیض میں دی گئی, بیدی وقت کے اعتبار سے, دونوں منع ہے, گناہ کا کام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید ارشاد فرمائی ہے, حضرت شریعت نے طریقہ بتلایا ہے, اس کے مطابق اگر ہے بھائی کوئی آوے تو بھائی دیکھو بھائی طلاق نہیں دے سکتے. آدھی رات کو جھگڑا ہوا بھلے جوش سے پیدا ہوا اس کو, لیکن ابھی نہیں دے سکتے, ابھی تو تم بھلے طور ہے لیکن تم صحبت کر چکے ہو, اور اس جس طور میں صحبت کی گئی ہو اس طور میں دے سکتے ہیں. اب تو انتظار کرو حیض آوے پھر طور آوے. اب وہ حیض آوے تو آ رہا ہے وہاں تک تو یہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور سوچنے کا بھی موقع ملا اور بہت کچھ ہو گیا, سمجھا کہ نہیں, بہت سارا پانی بہ گیا دریائے تاپتی ہوئی. دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ شریعت نے اسی لیے یہ طریقہ بتایا, اور ایک تو ایک سوچنے کا موقع ملا, دوسرا یہ کہ اگر کسی آدمی کو ایک طلاق دینے کے بعد اس پر ندامت ہے تو اس کی تلافی کا بھی موقع ہے, عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے, عدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتا ہے. بہرحال یہ سب جو طریقے شریعت نے بتلائے ہیں ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے اور جو لوگ طلاق کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان کے سامنے بھی ہمیں تفصیل سے بتانے ہیں. کو بتاؤ یہ ہے, اب یہ کوئی چیز اشکال کی تو یہ اس پر عمل تو کوئی کرتا نہیں, عمل نہ کرے تو اس کا قصور ہے, قانون کا تو نہیں ہے. حکومت کے بھی بہت سارے قانون ایسے ہیں جن کے اوپر لوگ عمل نہیں کرتے, تو لوگوں کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے حکومت کے ان قانونوں کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بہت ظالمانہ قانون ہے, غلط ہے. نہیں, جب وہاں نہیں کہتے تو اس پر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے بھائی یہ تو ہوئی بات اس کی, رہا مسئلہ حلالہ کا. حلالہ, اب یہ ایسا حلالہ کا مسئلہ جو پیچیدہ ہو گیا کہ یہ لفظ سنتے ہیں اور لوگ پتہ نہیں کہاں گمان چلا جاتا ہے. شریعت کے اندر حلالہ کیا ہے یہ پہلے سمجھو. یہ جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں یہ حلالہ نہیں ہے, حلالے کی ایک صورت ہے, اس کا ایک ہلا ہے. اگرچہ وہ ہلا معتبر ہے کہ نہیں معتبر ہے ایک بات دوسری رہی, وہ کہانی اس کی گنجائش دی ہے کہ نہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن اصل حلالہ تو یہ ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی تھی, اور تین طلاقیں بھی اس طرح دی. کیسی بھائی؟ ایک طلاق دی تھی, عدت گزر جانے دی, سمجھایا کہ نہیں, اور پھر یہ ہوا خیال آیا پھر نکاح کیا, پھر خیال آیا پھر نکاح کیا, اس طرح. تو اب جب اس کے بعد تیسری طلاق دی تو اب ہم کسی وکیل کو, سمجھدار آدمی کو یہ بتائیں گے کہ اب تم بتاؤ کہ طلاق کوئی آدمی ایسے ہی دے جاتا ہے یا بہت سارے گویا مشکلات کے بعد دیتا ہے؟ اس نے پہلی طلاق دی جو طریقہ شریعت کا بتایا ہوا, اس نے کہا ہم تو شریعت نے جو حرام کرا دیا اس میں وہی تو سامنے رکھیں گے طریقہ. تب پہلی طلاق اتنے سارے جھگڑے ہوئے تھے, بہت ناچاکیاں ہوئیں, بہت ناراضیاں ہوئیں, بیچارے نے یہ سمجھ کر کہ اب اصلاح کی کوئی شکل نہیں ہے, ایک طلاق دے دی. پھر عدت بھی گزر گئی, پھر خیال آیا اور دونوں کو چلو کر لے, نکاح کر لیا. پھر اسی طرح ایک زمانے تک اسی طرح پھر جھگڑے ناچاکیاں چلی, پھر تیسری دی, پھر تیسری دی. تو یوں سمجھو کم سے کم 300 جھگڑے ہوئے تب یہ تین طلاقیں ہوئی. مثال دیتا ہوں, یا ایک ہر طلاق 150 جھگڑوں کے بعد دی گئی تھی, 450 جھگڑے ہوئے تب یہ تیسری طلاق کی نوبت آئی. اب شریعت یوں کہتے ہیں کہ جب تیسری طلاق دی گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کے اندر بہت ساری ناچاکیاں ہوئی, 300 جھگڑے ہوئے, 400 جھگڑے ہوئے. جس میں 400 جھگڑے ہو چکے ہوئے اب ان کے آپس میں آئندہ ملنے کا کوئی مسئلہ نہیں رہا. شریعت نے کہا بھائی اب یہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا, اس کو چاہے گا دوسرے کے ساتھ کرے, اور اس عورت کو کہا کہ تم بھی دوسرے کے ساتھ کرو. وہ دوسرے کے ساتھ جب کرے گی نکاح عورت تو اس کو بھی اندازہ ہوگا کہ وہ پہلے والا شوہر کیسا تھا. اگر دوسرا اس سے بھی اگرا ملا ہے تو وہ قدر کرے گی. چلو تیز ہارو نہیں, تو وہ اس کی, اور اگر دوسرا اچھا ملا ہے تو وہ یوں کہے گی کہ بھائی تو رے وقت میں نے तलाक देवानी जरूरत
नहीं खाला काय बोले
शरीयत तो तलाक मांगने की इजाज़त नहीं देती ना।
औरत जो औरत तलाक मांगे मिला वजह
अबू दाऊद गालिबन अबू दाऊद जी की रिवायत है कि और जन्नत की खुशबू उसके ऊपर
हराम है तो ये क्या।
अब जब इतने झगड़ों के बाद ये मसला आया तो शरीयत तो यही कहेगी कि अब ये मर्द इन दोनों आपस में गया। आज तक का तजर्बा ये बतला रहा है कि ये मर्द और औरत दोनों आपस में मियाँ बीवी के तौर पर रह सकते नहीं है, इसलिए ये औरत इसके लिए हराम। एक वजह ये तफसील आप बयान करें, वह एतराज़ करता है ना तो उसके ऊपर। अब किसी ने एक साथ तीन तलाकें दे दी,
वो तो उसका गलत इस्तेमाल है।
उसकी इस तरीक की वजह से शरीयत के कानून पर कोई इज्जत पड़ती नहीं। सीधी बात, हुकूमत का भी कानून हो उसमें कोई आदमी गलत अंदाज इख्तियार करे तो कानून पर कसूर नहीं हो, उस आदमी के तर्ज अमल को गलत करार दिया जाएगा। अब शरीयत ने कहा दूसरा निकाह हाँ ला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिहा, ये है शरी हलाला कि दूसरे के निकाह में जाए। और आपने पढ़ा होगा दूसरा या तो किसी वजह से मुआफ़त न हुई इसलिए तलाक दे, या उसका ये है हलाल। असली हलाला तो ये है, बाकी किसी ने गुस्से में तीन तलाकें दे डाली और फिर उसके लिए ये करने के लिए कहें वक्ती तौर पर किसी के साथ निकाह कराया जाता है और अंदर ये जो है क्या है तय कर दिया जाता है कि खलवत करके जो है उसको तलाक दे देना। ये क्या हुआ भाई, इसके मुताबिक तो हदीस में आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भाड़ूती बकरा कहा है, उसको तीस करार दिया। इस तर्ज अमल को पसंद नहीं किया गया, उसकी बहुत मजम्मत की गई। जिस चीज़ की शरीयत ही मजम्मत करती है उसकी वजह से शरीयत पर एतराज़ क्या माना रखता है। बात समझ में आई कि नहीं। ये आप इस हलाले के मुताबिक हम कि ये लोग करते उन्होंने गलत तरीका इख्तियार किया, कानून को गलत ये कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से कानून के ऊपर एतराज़ नहीं हो सकता। अब लोगों का तर्ज अमल उनको सुधारने की ज़रूरत है, उसके लिए हमको मैदान में आना पड़ेगा। अब बात आई असल जिस पर तान टूटती है, क्या कि भाई ये हुकूमत जो कुछ करने जा रही है औरतों की हमदर्दी के नाम से और कानून में तब्दीली लाना चाहती है, वो कोई अच्छी नीयत नहीं है, उसके अंदर तो बड़ी खोट है। अमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर वाला हाल है, उनके दिलों में जो गुहल है जो गुस्सा है जो इस्लाम के ऊपर उनको नफरत है वो बोल नहीं सकते ज़बान से, वो तो खाली इस तरह की बातें करती है। इसलिए हम अगर लड़ लेंगे अभी हमारे अल्लाह करे हमारी ये लड़ाई क्या हो जाए कामयाब हो जाए और ये लोग कोई तरमीम न कर सके, हमें तो पूरा जोर लगाना ही है। अभी जैसा कि आपने बताया ना हर जगह से बड़ी तादाद में असलाला बोर्ड के यहाँ फौरी तौर पर ऐसी ये पहुँचें जिसमें औरतों की तरफ से दस्तखत ले करके बाकायदा उनके आईडी आधार कार्ड वगैरह के नंबर दे करके ये किया जाएगा, तरीका ये बताएंगे क्या करना है वो। लेकिन बहरहाल ये करके हम आइंदा अगर ये मसला अभी टल गया ये कुछ नहीं कर सके। लेकिन मैं यूँ कहता हूँ कि भाई बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये लोग तो पीछे पड़े ही हुए हैं, इनका जवाब ये नहीं है, ये तो बदरजाए मजबूरी हम कर रहे हैं। गोया जमहूरी हुकूमत है तो कानून के अंदर रहकर उनको इसका मौका नहीं देते, लेकिन असल इलाज तो ये है कि हम अपने लोगों की इस्लाह की तरफ तवज्जो दें। आज हमसे कोई पूछे कि हमने तलाक के सही तरीके को बतलाने के लिए कहाँ कहाँ बातें की, कितना लोगों को बताया, इस पर भी किताब लिखी हुई है, लिखने वालों ने गुजराती में भी है, हमारा इकबाल साहब की वो बड़ौदा वाले उनकी गुजराती में कई साल पहले शायद हुई थी, मेरे पास भी भेजी थी, मुझे याद पड़ता है, और भी लोगों ने लिखने वालों ने लिखा होगा। लेकिन बहरहाल पढ़ता कौन है, हमें जब अल्लाह मौका दे बयान का तो मैं तो यूँ कहता हूँ बयानात के अंदर ये तरजीबी ये सब जो है वो तो होता हो रहा ही रहा, ये सारी चीज़ें बयान करो। یہ ہے اصل لوگوں کی ذہن سازی شریعت کے ان مسائل کے متعلق جو غلط فہمی پیدا کرنا چاہتے ہیں دشمنان اسلام. لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرو, ان شکوک اور شبہات کو دور کرو, اس کے لیے محنت کرو. اور پرسنل لا بورڈ کا ایک لطیفہ سناتا ہوں. پرسنل لا بورڈ کا جس زمانے میں اجلاس ہونے والا تھا تو یہ ساری باتیں بارہان میں کہتے تھے, تو وہ طلاق کا جو طریقہ بتایا نا کہ ایک طلاق بھی پھر چھوڑ دیا, پھر دوسری جگہ دینی بھی ہے تو ایک جو ہے توہر کے بعد دوسرے توہر کے اندر. اس زمانے میں چونکہ وہ جو ہے نا کٹمب کلیان کھاتے کی طرف سے کہا جاتا تھا نا کہ پہلو باڑک کمڑا نہیں یعنی پہلا پچھو تو کدی نہیں, وہ حکومت کے اشتہارات ہوتے تھے. تو میں کہتا تھا کہ ہم مولویوں کو ایک اشتہار تیار کرنا چاہیے, پہلی طلاق ہمڑا ہی نہیں یعنی پہلی پچھو تو کدی نہیں. سب ایک ذہن میں یہ بٹھایا جائے. اور جیسا کہ ابھی کہا, عام طور پر لوگ ارے یہ جیسا کہا نا جو انہوں نے علم دین نہیں پڑھا ہے وہ تو ہے ہی وکلا, یہ جو بڑے بڑے وکلا یہ علم دین سے نہ, ان کے پاس بھی جب کوئی طلاق نامہ تیار کروانے جائے گا تو وہ تین طلاق لکھوا دیں, وہ جانتی نہیں کہ ایک طلاق سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بلکہ ایک بھی ہو, ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں کہا اللہ کے بندے تو نہیں ہے, کہا کہ کیا کروں میں, ایک دی تھی تو سارا خاندان دونوں طرف سے میرے اوپر پیر پڑا کہ ایک کائی کو بھی ایک سے ہوتا ہی نہیں, تین دو, اور جب تک تین نہیں دی وہاں تک میرا چھٹکارا نہیں ہوا. اس لیے لوگوں کے ذہن میں سے یہ نکالنا ہے کہ بھائی ایک بھی پڑے گی اور ایک سے بھی نکاح کیا ہو جاتا ہے ختم, لیکن اتنا ہے عدت تک ختم نہیں ہوتا, عدت پوری ہوتے آپ ختم ہو جائے گا, اور لڑکی دوسرا نکاح کر سکے گی ایسا مت سمجھنا کہ دوسری اس لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا. اصل میں لڑکی والے زبردستی تین دلواتے, وہ یوں سمجھتے کہ ایک بھی ہو تو ہماری لڑکی کا نکاح ہی نہیں ہوگا. یہ ارے کہیں جھگڑا ہوتا ہے اور ایک لکھوائی جاتی ہے, بہت ہو تو ان کو کوئی ایک بائن لکھو تاکہ وہ رجوع نہ کر سکے, بس باقی ایک سے زیادہ کا ہی کو بعد میں آگے چل کر کے اگر ندامت کا موقع آتا ہے تو اس صورت کے اندر. اس لیے کہ کسی جھگڑے کی وجہ سے آپس کے حصے خلا کے اندر جو طلاق ہوتی ہے وہ تو بال اتفاق ہمارے یہاں وہ طلاق بائی نہیں ہے, وہاں بتایا گیا ہے ضرورت جو ضرورت جس مقصد کے لیے عورت طلاق لے رہی ہے اگر اس کو رجی قرار دیتے تو مقصد حاصل نہیں ہوتا. تو جھگڑے کی صورت میں بھی اگر ہم طلاق لگواتے ہیں تو ایک اگر بائن دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ کہ یہ ایک کا مسئلہ بھی اس کو بھی لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ان چیزوں کی طرف ہمیں اہل علم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, اس کی طرف خاص اہتمام کیا جائے. اور جو ہے وہ بس, اور تو کوئی چیز سب ہے تو بتلائیے, اور کچھ کہنا ہے تعدد ازواج. اور تعدد ازواج کے سلسلے میں وہ بہو پتنیتو اس پر بھی اچھے خاصے مضامین ہیں. ویسے وہ ایک آدمی کی ایک فطری ضرورت ہے جس کو ان ہندوؤں کے سمجھدار اور جو دانشور لوگ ہیں اس کو تسلیم کیا ہے, اور وہ خود بھی کہتے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی جو احکام کے اس پر بحث حکمتوں پر بحث کرتے ہیں اس میں بھی لکھا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو قوت دی ہے عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے, اور ایک عورت جو ہے وہ مرد کی پوری خواہش کو جو تسکین کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی, اس کا تو ساری دنیا اندر سے اقرار کرے گی, کوئی سامنے نہ بولتا ہو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا. ایک مول صاحب کے بقول کہ جب بھی صحبت کرنے کا وقت آتا ہے بہت سی ترغیبی حدیثیں سنانی پڑتی ہیں تب کام بنتا ہے. ایسا حال ہے, کوئی بھی عورت ایسی کہیں نہیں ملے گی جس کے متعلق کوئی یوں کہے آپ کو کہ وہ اپنے شوہر کی تمام خواہش کی کیا کر پاتی ہے تسکین, تو قدرت کا نظام ہی ایسا. پھر اس کے ساتھ حیض لگا ہوا ہے اور ساتھ میں جو ہے ولادت بچہ حمل لگا ہوا ہے, اس حالت میں بھی نہیں تو دوسری عورتوں کا مسئلہ آتا ہے. ہمارا یہ اصل میں ہمارا معاشرہ جو ہے समाज उसकी भी अंदर कुछ रसूम है, उन रसूम की वजह से ये चीज़ें, वरना तो अरबों के अंदर आप देखें उनको कोई मायूब भी नहीं समझा जाता, कोई इश्काल भी आमतौर पर करता, हमारे यहाँ इश्काल किया। एक मर्द शौहर अगर किसी औरत के साथ गलत ताल्लुक जिना का, वो उसकी बीवी भी जानती है कि वो जिना करता है, ख़ानदान के सब लोग जानते हैं कि जिना, और सब सारी दुनिया जानती है, कोई बोलेगा नहीं, सब चुप साध लेते हैं। और किसी दीनदार आदमी ने, किसी मौलवी ने अगर उसको समझा दिया, अल्लाह के बंदे इसके साथ जीना करता रहता है, जहन्नम में जाएगा, तू भी गुनहगार वो भी गुनहगार, निकाह कर ले क्या जाता है। और जो उसने निकाह कर लिया, फिर देखो ये सारी दुनिया मैदान में आ जाएगी, वो औरत और उसकी ख़ानदान वाले और इसके ख़ानदान वाले और वो सब मिलजुल करके, क्या ये निकाह क्यों किया, अरे आज तक जीना करता था आप बोलेंगे, अब हलाल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जब आया तो साथ लिया, उसको ऐप लगा रही है। ये है हमारा माशरा। हकीकत तो ये है कि हम शरीयत के ताबे नहीं हैं, बल्कि माशरे की रसूम के ताबे हैं। बकौल हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह के, हमारी दीनदारी भी रसूम के ताबे है। हमारी दीनदारी भी जिन चीज़ों को रसम में दीन समझा जाता है, और जो रसम से हटकर दीनदारी हो, बड़े बड़े दीनदार भी उसको करने के लिए डरते हैं, क्या लोग क्या कहेंगे। इसलिए हकीकत तो यह है कि ये काबिल अजवाज उसके ऊपर, वैसे हिंदुओं के यहाँ तो उनके जो मजहबी रहनुमा गुजरे हैं उनका हाथ पाप जानते ही हैं कि भाई कृष्ण के साथ का मामला गोपियों के साथ क्या हुआ करता था, और सब सारी दुनिया उससे वाकिफ है। दोबारा वैसे इसको भी जो दानिश्वर लोग, इस पर भी साइंसदान और दानिश्वरों के अखबार मौजूद हैं, हमें तो शरीयत की वजह से मिलती है, लेकिन दोबारा इन लोगों को मुतमिन करने के लिए वो चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह चाहेंगे तो उसको भी तलाश करके बतला देंगे। इस मौजू पर बाकायदा हमारे मुसन्निफीन की किताबें हैं, ताबील अजवाज बहु पत्नी, और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबील अजवाज, इसके जवाब तो उनसे भी दिए गए हैं, उन जो मसलहतें थी उनका, उन मसलहतों को बयान किया गया है। हमारा ये ताबील अजवाज जो है वो भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम अपने आप को दिफाई पोजिशन में और उसकी वजह से ये कर दें, नहीं। यहाँ हिंदुओं के यहाँ भी बहुत से लोग, इनको इन्होंने भी कानूनी तौर पर जो है ना, वो दूसरी शादी की तो इजाज़त नहीं देते, अलबत्ता क्या वो दोस्ती वाला हाँ, यानी वो दोस्ती के नाम से और सब भी फ्रेंड के तौर पर, उसका नतीजा क्या होता है, वो शौहर की तरह उसको इस्तेमाल करता है, लेकिन उस औरत को बेचारी को, एक बीवी को जो हुकूक़ मिलने चाहिए वो मिलते नहीं, न नफका मिलता है। वो तो शहवत की वजह से चाहे नफके से 10 गुना पैसे देता हूँ, वो बात दूसरी रही, लेकिन हकीकत तो एक हक़ के तौर पर तो नहीं मिलता। उसकी जो औलाद होती है वो औलाद नहीं कहलाती, ये मर जाएगा तो उसके माल में उसको विरासत नहीं मिलेगी, तो ये क्या कोई इंसाफ की बात नहीं। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि ये बहुपत्नी ताबील अजवाज जो है, उस सिलसिले में भी बहुत सारी बातें हैं, उसको आप पढ़िए, इंशाल्लाह आपको उसमें रहनुमाई मिलेगी। जी हाँ हाँ, वो तो है अकदान, सलाम तफी अकदान है, वो दोस्ती के नाम से जो होती दोस्ती थोड़ी होती है। हाँ दोनों को इजाज़त नहीं दी, गर्ल फ्रेंड की भी इजाज़त नहीं और बॉय फ्रेंड की भी इजाज़त नहीं। चलिए बस हाँ भाई, अब ये जो है ये तो बातें हो गई, असल जो बात आपको पेश करनी थी वो ये थी कि इस वक्त हम पर जो फरीज़ा आयद होता है वो ये है, बहैसियत आलिम दीन के हमारा फरीज़ा है, ये हालात ना आए होते तो भी हम पर ज़रूरी था कि इन चीज़ों को हम लेकर चलते, और माशरे के अंदर ये जो बुराइयाँ हैं اس کی اصلاح کے لیے بار بار کوششیں کرتے. ہم نے کیا کر لیا, ہم نے اپنی دین کی خدمت کو اتنا محدود کر لیا کہ بھائی میں یہاں جامعہ میں پڑھاتا ہوں تو جو گھنٹہ میرا جامعہ نے مقرر کر لیا ہے وہ میں پڑھا لوں, سمجھتا ہوں کہ بس اللہ کے یہاں میری جو ہے عہدہ برانی کے لیے کافی ہے. نہیں, یہ نہیں کافی ہے. یا آپ مکتب میں پڑھاتے ہیں تین ساڑھے تین گھنٹے پڑھا لیا تو آپ کی ذمہ داری بری ہو جائے گی؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض بیان کیے گئے ہیں تو اس کے اندر قرآن کے اندر ہے وَلْجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. دشمنان اسلام جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے بھی جوابات قرآن نے جب اہتمام کیا, آپ اندازہ لگائیں اللہ کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کی طرف سے جو اعتراضات کیے گئے تھے بھائی وہ سود کے بھی متعلق اور اس کے متعلق, تو کیا کہتے تھے, اے یہ سود کو حرام کیوں کہا گیا, انما البيع مثل الربا, اس کا باقاعدہ قرآن میں جواب دیا گیا. پھر ذبیحہ کے متعلق, لو انسان چوری بھی نہ ہوئے وہ تو حلال, اللہ بھی یہاں مار ڈالیں یعنی تبھی موت آئے وہ حرام. یہ مشرکین نے سوال کیا تھا. یہ سارے ایسے سوالات جو اس زمانے میں مشرکین یا یہود کی طرف سے باقاعدہ کیے جاتے تھے اشکالات, قرآن نے اس کا جواب دیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا تو ہمارے دور میں بھی دشمنان اسلام کی طرف سے ایسی باتیں جب کی جائیں تو اس کی جواب دہی ہم پر کیا ہے, اس کا اہتمام ہو. آپ اپنے جمعہ کی چھٹیوں میں ادھر ادھر تفریح کرنے کے بجائے, میں تو کہتا ہوں تفریح میں بھی جائیں تو جہاں جائیں وہاں یہی بیان کریں, اور قرب و جوار میں جائیں اپنے شاگردوں کو بھیجیں جہاں بھی آپ کا بیانات ہو وہاں بھی موضوع. وہ لوگ عموماً موضوع تو متعین کرتے نہیں جو بیان کے لیے دعوت دیتے ہیں, وہ موضوع نہیں متعین کرتے, ہمارے اختیار پر ہوتا ہے. تو ہم انہی موضوعات کو سامنے رکھ کر کے ہمیں گویا محنت کرنی ہے, جب تک کہ ہم اپنے معاشرے کو سدھاریں گے نہیں وہاں تک ہم دشمنوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. اور ابھی ایسی تحریک چلانے سے اگر وقتی طور پر یہ نہیں بھی ہوا تو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم جو ہے اپنے ذمہ داری سے بری ہو سکتے نہیں ہیں, جب تک کہ باقاعدہ سماج کے اندر ان چیزوں کو عام نہ کریں, لوگوں کو واقف نہ کریں. اس لیے بھائی آپ بھی اور آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں سب لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں اور ان سے آپ جو ہیں وہ باقاعدہ کہیں, شریعت کے طریقے بتلائیں, شریعت کے احکام پر وہ لوگوں کے یقین کو بحال کریں. اور جو شکوک و شبہات میں ڈالا جاتا ہے ہماری نوجوان نسل کو, نواقفین کو یا نئی تعلیم یافتہ کو جو دین کے مسائل سے واقف نہیں ہیں, ان کے ذہنوں کے اندر سے انسانی شکوک و شبہات کو دور کرنے کا اہتمام کریں. بلکہ اگر یہ چیزیں ہم غیر مسلموں کے سامنے بھی بیان کریں گے نا, مجھے تو امید ہے کہ وہ لوگ بھی اس کو بہت سراہیں گے, اس کی تحسین کریں گے. مسلمان تو مسلمان وہ بھی مانیں گے. اس لیے اس کی طرح آج کل تو میڈیا آپ جانتے ہیں بکا ہوا ہے, وہ تو دو پیسے اس کو دیے جاتے ہیں تو جو بات دو پیسے دے کر ان سے کہلوائیے تو کہلوانے والے کہلوا لیتے ہیں. اب ہمارے پاس اتنے پیسے تو ہیں نہیں کہ اس میڈیا کو ہم خرید کر کے یہ کر لیں. اللہ نے ہمیں جو اسٹیج دیے ہیں اور جو مقام موقع دیے ہیں ان موقعوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے, اور ایسا ہم کریں گے. تو میں نے کہا جا بھی کہ اگر ہم اپنی حیثیت کے مطابق استطاعت کے مطابق کریں گے تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے. دیکھنے میں بھلے ایسا معلوم ہوتا ہے یار اتنے سارے اخبارات, اتنا ٹی وی اور یہ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, یہ سب ہماری یہ آواز جو ہے نا دکار خانے میں توتی کی آواز کی طرح کون سنے گا؟ ارے کچھ نہیں, ہمیں مکلف کیا اللہ تعالیٰ نے, ہمیں بولنا ہے, پہنچانے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا اب اعلان کرو, لوگوں کو کہو کہ اس گھر کے حج کے لیے زیارت کے لیے آؤ. حضرت ابراہیم نے فریاد کی باری تعالیٰ کون سنے گا, کس تک میری آواز پہنچے گی؟ باری تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے, آواز پہنچانا میرا کام ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان کیا نا, تو اللہ نے ایسی آواز پہنچائی کہ اس وقت دنیا میں جو زندہ تھے انہوں نے سنا, اور جو ابھی آئے نہیں تھے ان کی ارواح نے سنا لبیک کا. تو اگر ہم سچے دل سے اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اللہ روحوں تک بھی آواز پہنچا دیں گے. اللہ ہمیں اس کی دھوبی عطا فرمائے. سب ہو گئے ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی توجہ دعا کی برکت سے کہلوا دیا, ورنہ میں تو ڈر رہا تھا معلوم نہیں کچھ کہہ بھی سکوں گا یار. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اپنی رضا کا ذریعہ بنائے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين, سلما لاوليائك وهربا لاعدائك. نحب بحبك من احبك ونوادي بعداوتك من خالفك من خلقك. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ علم دین کی دولت سے نواز کر, اے اللہ یہ سعادت عطا فرما کر. تو نے بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں اور فرائض ہم پر عائد کیے ہیں, اے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض میں سبھی کا احساس عطا فرما کر, ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما, اخلاص اور للہیت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس وقت دشمنان اسلام کی طرف سے, اے اللہ اسلامی قانون پر جو اعتراضات ہیں, اے اللہ ان کا منہ توڑ اور مسکت اور اطمینان بخش جواب دینے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ حکومت کو اپنی سازشوں میں ناکام کر دے. اللہ جو اللہ جن لوگوں کو وہ ہاتھا بنانا چاہتی ہے ان مسلمانوں کو بھی ہدایت دے کر, اللہ ان کی سازشوں پر واقف کر کے اللہ ان کا ہاتھا بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو تیرے اس پیغام کو ہر ہر فرد تک پہنچانے کے لیے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ایک بات یاد آئی, ابھی ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا بہن سے پہلے کہ بھائی وہ جمعیت کے دو دھڑے ہیں, ان دھڑوں کی وجہ سے بھی بعد میں تباہ کسی دھڑے والے نے کوئی پروگرام کیا تو اس میں کوئی جاتا ہے تو تم اس کے اندر کیوں گئے. راجون شریعت کی حفاظت, دین کی حفاظت, اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے کوئی بھی پروگرام کرے اس میں ہمیں جانا ہے. ہمارے سامنے صحابہ کا طرز عمل ہے, حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا, جو جنگیں ہوئیں سب جانتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ قیصر روم نے حضرت علی کے خلاف جنگ کا اور لشکر کشی کا ارادہ کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے خط لکھا. کیا لکھا؟ اے نصرانی کتے, مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو حضرت علی کے خلاف لشکر بھیج کر کے ان سے جنگ کرنا چاہتا ہے. یاد رکھنا اگر تو نے ایسا کیا تو علی کی طرف سے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آنے والا سب سے پہلا معاویہ ہوگا. دین کی حفاظت کے لیے یہ جو ہے دھڑے پر یہ تفریق, شریعت اس کی اجازت. دین کا کام جب کوئی بھی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہمارے سامنے ہونا چاہیے,
جس زمانے میں ان باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کر رکھا تھا, گھر کو محاصرہ کیا ہوا تھا, گھر سے نہیں نکل سکتے تھے, مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھا نہیں سکتے تھے, تو لوگوں نے ان کا یہ جو باغیوں کا سرغنہ تھا نا لیڈر, وہی نماز پڑھاتا تھا. لوگوں نے جا کر حضرت عثمان سے پوچھا, حضرت آپ تو مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے, یہ باغیوں کا لیڈر ہم کو نماز پڑھاتا ہے تو ہم کیا کریں, نماز پڑھیں اس کے پیچھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا, بھائی نماز ایک اچھا عمل ہے, نماز ایک اچھا عمل ہے, وہ جو اچھائی کریں تو اچھائی میں ان کا ساتھ, اور جو غلط کرتے ہیں اس میں ان کا ساتھ نہ دو. تو ہمارے سامنے تو صحابہ کے یہ دونوں نمونے موجود ہیں, اس لیے اس کی وجہ سے یہ کسی نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی وہ مولانا لاتوری صاحب کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں, میں نے کہا ضرور شریک ہو جاؤ, میں تو مجھ سے تعلق رکھنے والے مولانا ارشد کی اس میں ہیں, ان کو بھی کبھی آج تک منع نہیں کیا, وہ بھی ہیں مجھ سے تعلق رکھنے والے, ان کو بھی کہا تم اپنا کام کرو, اور مولانا محمود صاحب سے تعلق رکھنے والے ان کو بھی آج تک کبھی منع نہیں کیا, ان کا اپنا کام کرو, دین کی خدمت کرنا ہے, اور ویسے بھی ہمیں دین کی خدمت کے معاملے میں اخلاص کا سبق جو دیا گیا اس کا یہ ہے, تقاضا یہ ہے کہ وہ کام جو آپ کر رہے ہیں کوئی دوسرا کرتا ہو تو اس کے کرنے کی وجہ سے آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ناگواری نہ ہو, تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ مخلص ہیں, اور اگر ناگواری ہوئی تو معلوم ہوا مخلص نہیں ہے. اچھا یہ کیا, ایک کام آپ کریں تو وہ حق کی خدمت, وہی کام سامنے والا کرے تو وہ غلط ہو جائے, یہ درست نہیں, ایسا مت کرنا. ہمیں تو دین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنا ہے, سب مل جل کر کے آگے بڑھیں. جب دوسرے فرقے والے ہمارے ساتھ ہو گئے تو اندر کے جو اہل حق کے آپس کے ہیں ان کو بھی بلا کر کے اس میں خوب قوت کے ساتھ لگنے کی ضرورت ہے, ہمت سے کام لو. ایسی باتوں کو جو ایسی باتیں کرتا ہے وہ جہالت کی بات کرتا ہے. ہمیں تو اس وقت اسلام کے دفاع کے لیے یکجٹ ہو کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور وہ طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں ایک چیز ذہن میں تھی لیکن کہنا بھول گیا, اسلام نے طلاق کو تین تک جو محدود کیا اس کا پس منظر بھی ذرا لوگوں کو بتلانے کی ضرورت ہے. زمانے جاہلیت کے اندر جو طلاق دیتے تھے اس کی کوئی حد نہیں تھی, طلاق دی, عدت ختم ہونے کے قریب آئی تو رجوع کر لیا, پھر دوسری دی, رجوع کر لیا, پھر تیسری دی, سلسلہ چلتا رہتے, کیونکہ طلاق کی کوئی حد نہیں تھی, تو عورت بیچاری لٹکی رہتی تھی. اسلام نے عورتوں پر ہونے والے ظلم کو ختم کرنے کے لیے طلاق کی تعداد کو محدود کر دیا, طلاق مرتان ساکوں میں معروف نہ تسلیم, وہ طلاق ہیں جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے دو ہی ہیں, اور تم بھلائی کے ساتھ رکھو یا پھر جو ہے اچھے طریقے سے الگ کرو, اور اگر تیسری دے دی فلا تحل له من بعد, گویا ظلم کا ایک سلسلہ جو عورتوں کے ساتھ تھا زمانہ جاہلیت میں, یہ طریقہ رائج کر کے اسلام نے اس کو ختم کیا. جو چیز ایک اچھے حصے کی گئی تھی اس پر بھی اعتراض ہے آپ کو, اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ تو معلوم کرو, تو اس لیے یہ ان چیزوں کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم.